سورۃ الانعام رکوع نمبر 14 آیت نمبر 111 آٹھواں سپارہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الکریم اما بعد فقد قال الله تبارک و تعالی كما ورد في سورة الانعام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو اننا نزلنا الیہم الملائکة وکلمہم الموتى وحشرنا علیہم کل شیء قبلا وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنْ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. محترم حضرات اور معزز خواتین، الحمدللہ گزشتہ رات ہم نے سورۃ الانعام کے 13 رکوعوں کا مطالعہ کر لیا تھا. سورۃ الانعام سے متعلق تعارف میں آپ کو یہ بات عرض کی گئی تھی کہ یہ قرآن حکیم کی مکی صورتوں میں سے، دو طویل مکی صورتوں میں سے ایک مکی صورت ہے. سورۃ الانعام اور سورۃ الاعراف یہ دونوں آپس میں جوڑا ہیں اور قرآن حکیم کی طویل مکی صورتوں میں سے یہ ایک ہیں. 20 رکوع مشتمل انشاءاللہ اس صورت کا آج ہم پہلی نشست میں اختتام کریں گے. تعارف میں یہ بات بھی عرض کی گئی تھی کہ سورۃ الانعام اور سورۃ الاعراف یہ دونوں جو مکی صورتیں ہیں، تو ایک صورت یعنی سورۃ الانعام کا موضوع ہے التذکیر بعلی اللہ، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے اس صورت میں اپنی نعمتوں کے ذریعے یاد دہانی کروائی ہے، جس کا انشاءاللہ آج ہم مطالعہ کریں گے. اور اس کے بعد جو صورت آئے گی صورت العراف، اس کا موضوع ہے التذکیر بایام اللہ، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کے وہ بڑے بڑے دن جس میں اللہ پاک نے قوموں کو ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے تباہ اور برباد کیا، اس کا تذکرہ صورت العراف میں آئے گا. یہ دونوں صورتیں اس اعتبار سے جوڑا ہیں کہ اس میں مکی دور کے آخری جو بھی سلسلہ تھا 1090 سے لے کر 1390 کے درمیان یہ نازل ہوئی، اور جو بھی رد و قطع تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین کے درمیان، وہ بہت نمایاں طور پر نظر آتی ہے. اور خاص طور پر یہ جو تحریک تھی مسلمانوں کی، اس حوالے سے جو بھی انقلابی تحریک ہوتی ہے اس کے جو مختلف مراحل ہوتے ہیں، اس میں صبر و مشاورت کا معاملہ بھی آتا ہے، یہاں تک کہ پھر دین کی دعوت و تبلیغ کے حوالے سے، اقامت دین کی جدوجہد کے حوالے سے، جہاد اور قتال کے مراحل بھی آتے ہیں. تو مکی دور میں جو خاص طور پر صبر کے مراحل تھے، وہ آپ کو اس صورت میں بہت نمایاں طور پر نظر آئیں گے کہ اب گویا 10 سال ہو چکے ہیں یہ دعوت و تبلیغ کرتے ہوئے، اور اللہ کی طرف سے بار بار ان لوگوں کو مہلت بھی دی جاتی رہی، لیکن مکی صورتوں میں جو آخری صورت ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ ان کا ایک مطالبہ تھا، اور مطالبہ یہ تھا کہ آپ ہمیں ایک معجزہ دکھا دیجئے جس طرح سابقہ رسولوں نے اپنی قوموں کو دکھایا. تو اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہمیں بھی ایک ویسے ہی حصی معجزہ دکھائیے تو ہم آپ کو اللہ کا رسول مان لیں گے. لیکن پچھلے نشست میں یا کل ہم نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فیصلہ تھا کہ اب ہم نے کوئی حصہ موجزہ نہیں دکھانا, جس نے ایمان لانا وہ قرآن پڑھے اور اس پر ایمان لے آئے. تو یہ ایک رد و قطع بڑی شدت کے ساتھ اس میں محسوس ہوگی. وہی سلسلہ کلام ابھی جاری ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات میں جو اس وقت ہم پڑھنے جا رہے ہیں, فلسفہ تحریک اور کشمکش جو ہوتی ہے اس کے فلسفی بیان فرمائی کہ اللہ پاک نے ایسا کیوں کیا کہ نبیوں کے ساتھ ان کے دشمن بھی پیدا کیے گئے, اور یہ رد و قطع جو ہے یہ ایسا کیوں ہوتا ہے. انشاءاللہ یہ آج ہمارے مطالعے میں آئے گی. فرمایا ولو اننا نزلنا الیہم الملائکہ, اور اگر ہم نازل کری دیتے ان کی طرف ملائکہ یعنی فرشتے, جس طرح کہ وہ کہتے ہیں کہ فرشتے نازل کیوں نہیں ہوتے, وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى, اور اللہ سب اور جو مردہ ہے وہ بھی اگر ان سے بات کرنے لگتا جس طرح کہ یہ معجزہ مانگتے ہیں, وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا, اور اگر ہم ان کے سامنے لے آتے وہ شے جو کچھ بھی یہ مانگ رہے ہیں, یعنی یہ معجزات مانگتے ہیں جو بھی چیزیں مانگتے ہیں, اگر ہم ان کے سامنے لے آتے, مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا, اس کے باوجود یہ لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے, اِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ, سوائے اس کے کہ جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے یا جو اللہ چاہے, وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ, ان کا معاملہ یہ ہے ان کے اکثر و بیشتر لوگوں کا کہ یہ نادانی پر اتر آئے ہیں, جہالت کی روش اختیار کرتے ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ, اسی طرح سے ہم نے پیدا کر دیا. اب دیکھیں یہ ہم نے تو مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ, یہ جو کشمکش ہے اس کے اس کی جو ہے وضاحت فرما رہا ہے کہ جب بھی کبھی کوئی نبی آیا تو اس کے مخالفین پیدا کیے, اور ان کے درمیان جو رد و قطع ہوئی اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ کون واقعتاً مومن ہے, اور جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ پھر نبیوں کے ساتھ آ جاتے ہیں, اور پھر جو منافق یا کافر یا مشرکین قسم کے لوگ ہوتے ہیں تو وہ ان لوگوں کے ساتھ چلے جاتے ہیں جو مخالفین ہیں. تو گویا فلسفہ تحریک اور کشمکش جو ہے اللہ پاک نے بیان فرمایا, اور اسی طرح سے ہم نے بنائے ہر نبی کے لیے دشمن شیاطین, شیطانوں میں سے شیاطین الانس والجن, جنوں اور انسانوں کے شیاطین میں سے, یوں ہی بعضهم الى بعض, وہ آپس میں ایک دوسرے کی طرف اشارے کنایوں سے ایک دوسرے کی طرف بھیجتے ہیں, زخرف القول غرورا, ملما کی ہوئی باتیں دھوکہ دینے کے لیے بہکانے کے لیے. یہ اصل میں فلسفہ ہے کہ جب بھی رسول آئے تو ان کے خلاف جو ہے مخالفتاً پروپیگنڈا کیا گیا. ولو شاء ربک ما فعلوا, اور اگر تمہارا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے, فذرهم, اے نبی چھوڑیے انہیں, وما یفترون, اور جو کچھ بھی یہ جھوٹ گڑ رہے ہیں غلط بیانی کر رہے ہیں آپ کے خلاف ان کو چھوڑ دیجیے. تو بھائی اللہ چاہتا ہے تو یہ نہ کر سکتے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو اختیار دیا ہے, اگر چاہے تو نبیوں کی بات پر ایمان لائے اور چاہے مخالفت کریں. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے فرمایا اگر اللہ پاک چاہتا تمہارا رب تو یہ ایسا نہ کرتے. فذرهم, ابھی فی الحال ان کو چھوڑ دیجیے, وما یفترون, اور جو کچھ بھی یہ گڑ رہے ہیں. اور دیکھیے اب اس کے بعد وہ آیت مبارکہ آئی جس میں اللہ پاک نے واضح فرما دیے کہ یہ حق اور باطل کی جو کشمکش ہے اس کے دوران نبی اور نبیوں کے دشمن کی جو وضاحت ہے, جسے میں نے شروع میں عرض کیا, یہ ایسا کیوں ہوتا ہے, لِتَزْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ, تاکہ مائل ہو جائیں وہ لوگ اس برائی کی طرف یا ان لوگوں کی طرف جو دشمن ہیں نبیوں کے, وہ لوگ کے جو آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتے, وَلِيَرْغَبُوا, اور تاکہ وہ اسی کو پسند کر لیں, اسی کفر کو, اسی شرک کو, وَلْيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ, اور تاکہ وہ کرتے رہے وہی اعمال, برے اعمال جو وہ کر رہے تھے, یعنی نبیوں کی دعوت پر ایمان نہ لائے اور بلکہ وہی مشرکانہ عقائد کے تحت زندگی گزارتے رہے. گویا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جانے کے باوجود اگر کوئی شخص اپنی مرضی سے جانا چاہے غلط راستے کی طرف, تو پھر اللہ پاک نے زبردستی اس دنیا میں انسان کو ہدایت دینے کا معاملہ نہیں رکھا. اف غیر اللہ ابتغی حکما, تو کیا میں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کوئی اور حکم, کوئی اور منصف, کوئی اور جج بنا لوں؟ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا, جبکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو وہ ہستی ہے جس نے نازل فرمائی ہے تمہاری طرف یہ کتاب, مفصلہ, جو تفصیل کرنے والی ہے, جو بالکل واضح. وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ, اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے, يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ, وہ خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے حق کے ساتھ. فلا تکونن من الممترین, تو اے مسلمانوں تم ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا. وتمت کلمت ربک صدقا وعدلا، اور یقیناً تمہارے رب کی بات پوری ہو گئی سچائی کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ، لا مبدل لکلماتہ، اور تمہارے رب کے جو کلمات ہیں جو اس کے فیصلے ہیں ان کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، وہو السمیع العلیم، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو سب کچھ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اب یہ آیت مبارکہ خاص طور پر اہم آ رہی ہے کہ دنیا میں جو میجورٹی ہوتی ہے انسانوں کی وہ کبھی بھی حق کا ساتھ نہیں دیتی اور نہ دے گی۔ دنیا میں تو انقلاب برپا ہوتا ہے چند لوگوں، وہ لوگ جو کمیٹڈ ہوتے ہیں، دین قبول کرتے ہیں، اپنی پوری صلاحیتیں دین کے لیے لگا دیتے ہیں، تو چھوٹی جماعت پھر بڑی جماعت پر غالب ہو جاتی ہے۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ سارے کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے ہوں یا سارے کے سارے لوگ حق پر آ گئے ہوں، یا پھر جس طرح ہمارے ہاں کچھ لوگ یہ امید رکھتے ہیں کہ شاید 51% لوگ ان کو ووٹ دے دیں، وہ اسمبلیوں میں جائیں اور 51% ووٹ لے کر جو ہے وہ انقلاب برپا کرتے ہیں اور اقتدار میں اسلامی حکومت نافذ کر دیں، تو یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن حکیم اس کی جو ہے وضاحت کرتا ہے، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ، اور اگر آپ کہنا ماننے لگیں ان لوگوں کا جو زمین میں اکثر ہیں یعنی لوگوں کی میجورٹی کا، يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تو وہ تو آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رستے سے گمراہ کر دیں گے۔ کیوں گمراہ کر دیں گے؟ اِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، اس لیے کہ وہ نہیں اتباع کر رہے مگر گمان کی۔ آج کل پچو ہیں، کوئی یقینی شہ نہیں ہے جس کی وہ اتباع کر رہے ہوتے ہیں، وہ عوام الناس جو ہے وہ اکثر و بیشتر غیر یقینی صورتحال سے گزر رہی ہوتی ہے، یعنی ان کے اندر وہ ایمان اور تقویٰ جو تیقن کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی، اور لوگوں کی میجورٹی بھیڑ چال ہوتی ہے، بلائنڈ فالوورز ہوتے ہیں، جس طرف ان کو رخ جائے وہ بنا دیا جائے بس اسی طرف چلنے لگتے ہیں۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو انٹلیکچوئلس کہلاتے ہیں، غور و فکر کرنے والے، تدبر کرنے والے، کسی چیز کا جو ہے اس کو فیس ویلیو پر قبول کرنے والے، یہ ہر انسان نہیں کرتا۔ لوگوں کی میجورٹی عوام الناس جو ہے وہ بھیڑ چال کے مانند ہوتی ہے، لہٰذا اگر ان کی بات مانی جائے، ان کی اطاعت کرنے لگیں، تو یقینی طور پر وہ تم کو گمراہ کر دیں گے۔ تو یہ فلسفہ اصل میں ہمارے یہاں جمہوریت کا جو دیا جاتا ہے کہ لوگ جمہوری نظام اڈاپٹ کریں، تو یہ جمہوریت اس اعتبار سے کفر ہے، اس اعتبار سے شرک ہے کہ جمہوریت اسلام میں اس اعتبار سے نہیں ہے کہ حکم تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے، حاکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ ہاں انسانوں سے اگر مشورہ لیا جائے کسی معاملے میں، اسلامی حکومت کہتے ہیں جمہوری نظام کو اڈاپٹ کیا جائے، تو وہ بالکل الگ اس کا فلسفہ ہے، وہ کبھی آئندہ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں گا۔ تو اس میں یہ نہیں ہوگا کہ ایک عالم کا ووٹ اور ایک جاہل کا ووٹ بالکل برابر ہو، ابھی جو موجودہ جمہوری نظام ہے اس میں تو ایک عالم دین ہے اس کا بھی ایک ووٹ ہے، اور ایک گدا گاڑی چلانے والا ہے، ایک عام انسان ہے اس کا بھی ایک ووٹ ہے، تو گویا اسٹیٹس کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں، لیکن اسلامی جمہوری نظام میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اسلامی جمہوری نظام میں جو بھی ووٹ دینے والے ہوتے ہیں ان کا خاص اسٹینڈرڈ ہوتا ہے، صاحب رائے ہوتے ہیں، ان کی رائے کی حیثیت ہوتی ہے، اہمیت ہوتی ہے۔ تو یہ جس طرح علامہ اقبال نے وہ بات کہی ہے کہ یہ جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں لوگوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے، گن لیتے ہیں، ووٹنگ ہوتی ہے باقاعدہ کتنے لوگوں نے کتنے کو ووٹ دے دیا، تو تولا نہیں کرتے، جبکہ جو مشورہ ہوتا ہے اس میں ویٹ ہوتا ہے، بندے کا جو بعد آپ کو ووٹ جو مشورہ دے رہا ہے اس کی خود حیثیت کیا ہے، کتنا علم ہے، کتنا اسٹیٹس ہے اس کا۔ تو بہرحال جمہوریت کے خلاف یہ آیت مبارکہ جاتی ہے، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، کیونکہ وہ تو ظن کی گمان کی پیروی کر رہے ہیں، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور وہ نہیں ہیں مگر ایسی اندازے ٹھہراتے ہیں، إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يُضِلُّ عَن سَبِيلِهِ، تمہارا رب خوب اچھی طرح جانتا ہے کہ کون ہے وہ جو اس کے رستے سے بہک گیا، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور تمہارا رب خوب اچھی طرح جانتا ہے کہ کون ہے ہدایت یافتہ لوگ، سیدھے رستے پہ چلنے والے۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، تو کھایا کرو ان چیزوں میں سے، ان جانوروں میں سے جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لے لیا گیا ہو، ان کنتم بھی آیاتی ہی مومنین، اگر تم اس کی آیات پر واقعتاً ایمان رکھتے ہو۔ اب کیونکہ یہ حرام حلال کی پہلے فہرست بیان ہو چکی تھی اور یہ بڑا مسئلہ سینسیٹیو تھا، اس لیے صحابہ کرام میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ انہوں نے غلو کرنا شروع کر دیا، یعنی کچھ حلال چیزیں تھیں ان کے بارے میں تھوڑا سا ڈاؤٹ پیدا ہوا، اس کو بھی چھوڑنا شروع کر دیا۔ تو اللہ نے ایک یہاں پر وضاحت آئے گی انشاءاللہ آگے چل کے، ابھی ہم پڑھیں گے کہ ایسا نہ کرو جو حلال چیزیں ان کو کھاؤ، شرط کیا ہے کہ ان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لے لیا گیا ہو، ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہہ دیا گیا ہو، تو تم اس میں سے کھایا کرو، ان کنتم بھی آیات ہی مومنین، اگر تم اس کی آیات پر ایمان رکھتے ہو۔ وما لکم الا تاکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ، تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم وہ شے نہیں کھاتے، وہ جانور کا گوشت نہیں کھاتے کہ اس پر اللہ کا نام لے لیا گیا ہے، وقد فصل لکم ما حرم علیکم، حالانکہ تم پر یہ بات واضح کر دی گئی ہے، اللہ پاک نے یہ بات واضح کر چکا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ تمہارے لیے کیا چیز حرام ہے. حرام اور حلال کی پوری فہرست اللہ پاک نے بیان کر دی. اس سے پہلے سورہ نحل میں بھی آ چکی ہے. سورہ نحل اس سے پہلے نازل ہوئی تھی ترتیب کے اعتبار سے بعد میں. تو اللہ پاک نے تو اس کی واضح چیز کو واضح کر دیا کہ کون سی چیزیں ہیں جو تم پر حرام ہیں. الا ما قرر تم الیہ, سوائے اس کے کہ تم میں سے کچھ لوگ اگر لاچار ہو جائیں بھوک کی شدت کی وجہ سے تو پھر ٹھیک ہے حرام میں سے کھا سکتے ہو. وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ, اور یقیناً ان میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ جو گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو اپنی خواہشات سے بغیر علم کے. اِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ, اور تمہارا رب خوب اچھی طرح جانتا ہے حد سے بڑھنے والوں کو. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَالْبَاطِنَ, اور دیکھو گناہ کا جو ظاہر ہے اور جو باطن ہے جو چھپا ہوا ہے وہ بھی چھوڑ دو. وہ ایک گناہ وہ ہے جو ایک ظاہری اعتبار سے گناہ ہوتا ہے اور ایک انسان کی باطنی کیفیات ہوتی ہیں اس گناہ سے متعلق. ظاہر اور باطن دونوں کی دونوں چیزیں ہیں جو انسان چھوڑ دے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اگر ڈرتا ہے. یعنی انسان ڈرتا ہے لوگوں سے کہ جناب یہ گناہ میں لوگوں کے سامنے کروں گا تو مجھے کچھ نہ کچھ پکڑ ہوگی. تو علیحدگی میں تنہائی میں انسان کوئی ایسا کام کر لے تو علیحدگی میں ہو جلوت میں ہو یا خلوت میں ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف رکھو اور گناہ کا ظاہر و باطن دونوں چھوڑ دو. ان الذین یکسبون الاثم, یقیناً وہ لوگ کہ جو گناہ کرتے رہتے ہیں گناہ کماتے ہیں. سیجزون بما کانوا یقترفون, تو عنقریب ان کو بدلہ دیا جائے گا ان کے اس اعمال کا جو وہ برے عمل کر رہے ہیں. ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ, اور دیکھو اس میں سے نہ کھاؤ ان جانوروں میں سے جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام نہیں لیا گیا ہو. یعنی کسی بت کے نام پر ہے کسی استھان پر ذبح کیا گیا ہے تو اس میں سے نہ کھایا کرو. وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ, اور یقیناً یہ فسق ہے یہ نافرمانی ہے گناہ کا کام ہے. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ, اور یقیناً یہ جو شیاطین ہیں جنات ہیں. لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ, یہ اصل میں جو پٹیاں پڑھاتے رہتے ہیں اپنے دوستوں کو. لِيُجَادِلُوكُمْ, تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں. اب یہ کیا پٹیاں, ذرا دلچسپ بات سن لیجئے. ایک مرتبہ ایک شخص نے کہا کہ جناب یہ تمہاری شریعت بڑی عجیب ہے, ایک جانور اگر خود مر جائے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو مار دے تو وہ حرام ہو جاتا ہے, اور تم اگر اس کو مارتے ہو تم ذبح کرتے ہو تو وہ حلال ہو جاتا ہے, یہ تمہاری عجیب شریعت ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ پاک نے مردار کو اس لیے آرام کیا ہے کہ اس کا خون نہیں بہتا اس لیے وہ آرام ہے. لیکن انہوں نے ایک نیا فلسفہ گاڑنا شروع کر دیا کہ جو اللہ مارے تو وہ حرام, تم مارو تو وہ حلال. ظاہری بات ہے کہ بالکل یہ عجیب سی بات ہے جو انہوں نے بات کی. بہرحال وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ, یہ شیاطین ہیں جو اپنے دوستوں کو اپنے چیلے چپاٹوں کو پٹیاں پڑھاتے رہتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں. لِيُجَادِلُوكُمْ, آج بھی آپ کو بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے جو عجیب عجیب باتیں کریں گے شریعت پر اعتراض کے حوالے سے. وَإِن أَطَعْتُمُوهُمْ, اور اگر تم ان کا کہنا مانو گے. اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ, تو یقیناً تم صرف مشرکوں میں سے ہو جاؤ گے. اب یہ فلسفے کے اعتبار سے بڑی پیاری آیت مبارکہ ہے کہ ایک شخص وہ غافل تھا, اس کو دین کی حقیقت معلوم نہیں تھی, اپنی پیدائش کا مقصد معلوم نہیں تھا, اس کائنات کا خالق کون ہے یا اس کائنات کا مقصد تخلیق کیا ہے اس کو یہ بات معلوم نہیں تھی, وہ غفلت کی زندگی گزار رہا تھا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پر نعمت فرمائی اور اس کو علم حقیقت عطا فرما دیا, گویا زندگی عطا فرما دی ہے غفلت سے, غفلت کی موت سے زندگی عطا فرما دی. اب وہ لوگوں کے درمیان آیا اور لوگوں کے درمیان قرآن کی بنیاد پر تعلیم اور تربیت کا کام کر رہا ہے. تو یہ معنوی موت اور زندگی ہے جس کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے. عوامن کانا میتن, تو بھلا وہ شخص جو مردہ تھا. فأحییناہ, تو ہم نے اس کو زندہ کر دیا, معنوی زندگی عطا فرما دی, علم حقیقت عطا فرما دیا. وجعلنا لہ نورا, اور ہم نے اس کو نور عطا فرما دیا, نور ہدایت یعنی قرآن حکیم. یمشی بھی فی الناس, اس نور سے وہ لوگوں کے درمیان چلتا ہے یعنی لوگوں کے درمیان قرآن کی تعلیم کو پھیلاتا ہے. روشنی کا مراد کیا ہوتی ہے, اندھیرا تھا آپ نے ٹارچ جلا دیا, لیمپ جلا دیا تو اندھیرا دور ہو جائے گا. تو اسی طرح اگر غفلت کا اندھیرا تھا, مادہ پرستی کا اندھیرا تھا, مشرکانہ عقائد کا اندھیرا تھا, ایک شخص یہ کہ جو خود زندہ ہوا پھر اس نے دوسروں کو زندگی دینا شروع کر دی, تو کیا یہ شخص برابر ہو سکتا ہے اس کے؟ کما مثل فی الظلمات, وہ شخص جو کہ اندھیروں میں ہو, ان دونوں یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ لیس بخارج منہا, اور یقیناً وہ اسے نکلنے والا نہیں ہے. کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون, اسی طرح سے مزین کر دی گئی ہیں کافروں کے لیے وہ اعمال جو وہ کرتے رہتے ہیں, برے اعمال ان کے لیے مزین کر دیے گئے. آج فحاشی بے حیائی فیشن کے نام پر اس طرح پھیلائی جا رہی ہے اور جس کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے لوگ اس کو بہت اچھا کام سمجھتے ہیں. وہ خواتین جو کم سے کم لباس پہنتی ہیں اپنے آپ کو بہت خوبصورت سمجھ رہی ہوتی ہیں اور بڑا उनके उनको बड़ा कॉन्फिडेंस होता है उनको, जनाब हम तो बड़े एडवांस लोग हैं। तो जितनी फहाशी रियाई की तरफ इंसान जाता है, शैतान उसी को मुजयन कर देता है। इसी तरह सूद पर गाड़ियां लेकर और इंसान घूम रहा है, समझ रहा है बहुत स्टेटस वाले हैं। तो जो काम इंसान फिर बुराई की तरफ करता है, शैतान उसी को फिर जो है मुजयन कर देता है। कहा जाता है मक्खी जो है वो गंदगी पर बैठती है, ज्यादा वो गंदगी अच्छी लगती है उसको। वजह यह है कि ये अल्लाह सुबहाना तआला की तरफ से होता है। बारह जागो और जगाओ, आपने अगर सुना हो हकीम सईद साहब के जो अल्फाज थे, वाक्य ये कि बहुत प्यारे हैं। खुद भी जागो, दीन की तालीम सीखो, दूसरों को जगाओ, यानी उनको ये मैसेज पहुंचाओ। ये हकीम सईद साहब के बचपन में मुझे अच्छी तरह याद है कि साथ ही उनका एक अभी भी पर्चा आता है और उसमें ये बुनियादी स्लोगन था उनका, जागो और जगाओ। तो गोया इसी आयत के हवाले से कि एक शख्स जो मुर्दा था उसको नहीं पता थी हकीकत, लेकिन अब दीन सीख गया और दूसरों के दरमियान सीखने सिखाने का तमल्ला शुरू किया, वो अल्लाह पाक ने उसको मानवी जिंदगी अता फरमाई। तो क्या ये शख्स बराबर हो सकता है उसके के जो अंधेरों में पड़ा हुआ है, गफलत में पड़ा हुआ है, मादा परस्ती में दुनिया की जिंदगी को हकीकत समझता है, उससे निकलने वाला नहीं है? कदालिका ज़ुय्यिना लिल्काफिरीना मा कानू यअमलून, इसी तरह से काफिरों के लिए उनकी जिंदगी, उनके आमाल मुजय्यन कर दिए गए जो वो किया करते हैं। वकदालिका जअलना फी कुल्ली क़रियतिन अकाबिरा मुजरिमीहा, इसी तरह से हमने बनाए हर बस्ती में बड़े बड़े मुजरिम। लियम कुरू फीहा, ताकि वो खूब इसमें साजिशें करें। वही फलसफा कशमकश है कि जब भी नबी आए तो अहले खैर तो उनके साथ आ गए, लेकिन ये जो जितने भी सरदार होते हैं, चौधरी साहब, सरदार, ये बड़े बड़े लोग, जाहिर बात है इनका स्टेटस बहुत मजरू होता है इससे, लिहाजा वो मुखालफाना रवि से प्यार करते हैं। तो फरमाया हमने बना दिए हर बस्ती में बड़े बड़े मुजरिम, लिया हमको रुफिया, ताकि वो साजिशें करें उसमें और नबियों की दावत से लोगों को रोकने की कोशिश करें। वमा यम कुरूना इल्ला बिअनफुसिहिम, और वो नहीं मकर करते, हीले करते मगर अपनी जानों के लिए। वमा यशुरून, और वो उसका शऊर नहीं रखते। वइदा जाअतहुम आया, और जब उनके पास आई कोई निशानी यानी कोई मौजज़ा, कालू लन नुमिना हत्ता नुता मिसला मा ऊतिया रसूलुल्लाह, तो कहने लगे हम तो हरगिज नहीं मानेंगे जब तक हमें वैसे ही दिया जाए जिस तरह दीगर रसूलों को दिया गया। यानी कुरान की इस तालीम पर, इस आयत मुबारका पर ईमान लाने के बजाय वो मौजज़ा तलब करते थे, वो दिखाओ जो रसूलों को दिया गया। यानी मूसा अलैहिस्सलाम ने असा मार के गए, वो दरिया फाड़ दिया, ईसा ने ये किया, हूद ने ये किया, सालेह ने ये किया अलैहिस्सलाम, तो हमें भी कोई हिस्सी मौजज़ा दिखाओ। अल्लाहु आलमु हैसु यजअल रिसालता, अल्लाह सुबहानहु व तआला हैसु यजअल रिसालता, अल्लाह पाक खूब अच्छी तरह जानता है कि उसने कहाँ भेजने अपने रसूलों को, अपने रिसालत के पैगाम को। सयुसीबुल लदीना अजरमु सगारुन, तो अनकरीब पहुंचेगी उन लोगों को जिन्होंने जुर्म किए हैं, नाफरमानी किए, जिल्लत इंदल्लाह अल्लाह सुबहानहु व तआला की तरफ से, व अजाबुन शदीद और बहुत शदीद अजाब, बिमा कानू यमकुरून, उनके इस बुरे मकर की वजह से, साजिशों की वजह से। फमा युरीदुल्लाहु अन यहदियहु यसरा सदरहु लिलइस्लाम, अब यह आयत मुबारका भी बहुत ही अहम है, इसमें भी एक साइंटिफिक फिनोमेना बयान किया जाएगा, वो मैं आपको बयान कर दूंगा। देखिए अल्लाह सुबहाना ताला जिस शख्स को इस्लाम की या दीन की तालीम दे दे और उसका दिल खोल दे इस्लाम की तालीमात के लिए, वो या उसके लिए दीन पर चलना आसान कर दे, अल्लाह सुबहाना ताला की तरफ से एक नेमत है। जाहिर बात है दीन की तालीमात और उसकी हिकमत इंसान के समझ में आ जाए तो फिर दीन की तालीम पर अमल करना आसान हो जाएगा। मसलन किसी औरत को अगर आप जबरदस्ती कहें कि जनाब तुम पर्दा करो, और मौजूदा हालात में पर्दा करना आसान काम नहीं है, लेकिन अगर उसको दीन की तालीम सिखाया जाए कि भाई पर्दा इसलिए करो कि अल्लाह पाक ने तुमको हुक्म दिया है, अल्लाह पाक तुम्हारी इज्जत और इस्मत की हिफाजत करना चाहते हैं, इसमें तुम्हारा वकार है, अल्लाह पाक ने तुम्हारे लिए ये मामला किया है, तो इंसान अगर ये बात समझ ले कि पर्दा मुझ पर क्यों फर्ज किया जाए और उसकी समझ में बात आ जाए, तो अब पूरे शऊर के साथ, इसको कहते हैं कॉन्शियसली, पूरे इंशरा सदर के साथ वो है पर्दे के अहकाम पर अमल करेगी। लेकिन जारी बात है जबरदस्ती करवाया जाएगा तो जबरदस्ती तो नहीं होगा। इसी तरह नमाज से मुताल्लिक है, छोटे बच्चों को जब नमाज सिखाई जाती है तो उनको ये बात भी समझाया जाए कि नमाज क्यों पढ़ी जाए। इसलिए नहीं कि अब्बा जान कह रहे हैं जनाब इसलिए पढ़ी जाए। मैंने आपको सुनाया था कि सेवन क्लास का एक बच्चा था, मैंने उससे पूछा एक दफा इत्तफाकन, बेटा आप नमाज पढ़ते हो? उसने जवाब दिया जी सर पढ़नी पड़ती है। मैंने क्या मतलब? कहना जब अब्बू घर में होते हैं तो पढ़नी पड़ती है। अब जारी बात है अब्बू घर में होते हैं, पढ़नी पड़ने से मुराद क्या है कि वो शौरी तौर पर नमाज नहीं पढ़ रहा, वो एक गैर शौरी तौर पर नमाज पढ़ रहा है। तो जब भी किसी चीज पर अमल के अदबार से किसी को मोटिवेट किया जाए तो साथ साथ उसकी हिकमत बताया जाए, इसमें तुम्हारा क्या फायदा है। तो इसका फायदा क्या होगा कि अब इंसान जब अमल करेगा तो पूरे इंशराए सदर के साथ उसका सीना खुला हुआ होगा कॉन्फिडेंटली, और मजीद ये कि उसको जो है उस अमल में मजा आएगा, लज्जत आएगी कि अल्लाह पाक ने इसका हुक्म दिया। इसको कहते हैं इंशराए सदर। तो गोया इस्लाम की तालीमात उसके लिए आसान हो जाए। اور اگر خدا نہ خواستہ دین کی تعلیمات پر وہ عمل نہ کرنا چاہے، زبردستی اس پر عمل کروانا اس کو پڑ جائے، کرنا پڑ جائے، تو اس کا سینہ جس طرح بچتا ہے اس کو اللہ پاک نے بیان فرمایا، فَمَنْ يُرِدُ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، تو جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے کہ اس کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ پاک اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، یعنی اسلام کی تعلیمات اس کو جو ہے وہ بہتر محسوس ہوتی ہیں اور بڑے اعتماد کے ساتھ وہ ان پر عمل کرتا ہے. اس کے برعکس وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ، اور اللہ پاک جس کے بارے میں گمراہی کا فیصلہ کر لیں، یجعل صدرہ ضیقاً حرجاً، تو اللہ پاک اس کے سینے کو انتہائی گھٹا ہوا کر دیتے ہیں، بیچ دیتے ہیں اس کے سینے کو، تنگ کر دیتے ہیں، اور کیسا تنگ کر دیتے ہیں، کأنما یصعد فی السماء، جیسے کہ وہ بلندی کی طرف اوپر جا رہا ہو. جتنا جتنا آپ بلندی کی طرف جائیں گے، یا سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ جتنی ہائٹ پر آپ چلے جائیں گے اتنا زیادہ وہاں آکسیجن کم ہوتی چلی جائے گی، اور نتیجہ کیا ہوگا، سانس لینے میں دشواری ہوگی. اگر آپ میں سے کوئی شخص گیا ہو بلندی پر، الحمدللہ شادی سے پہلے کئی مرتبہ پہاڑوں پر گئے، خاص طور پر ایک مرتبہ ہم گئے تھے جھیل سیف الملوک، تو ہمارے ساتھ ایک ساتھی تھے جن کو سانس کا پرابلم تھا، ہمیں معلوم نہیں تھا. وہاں پر جب پہنچے تو سردی بھی تھی اور آکسیجن کم ہو رہی تھی، ویسے ہی اس بندے کو وہیں پر جو ہے پرابلم شروع ہو گئی سانس لینے میں. بہرحال یہ جب آیات مبارکہ یہ بات بتاتی ہیں کہ آپ جتنا جتنا بلندی پر جائیں گے اتنا آپ کے لیے مشکل ہوگی سانس لینے میں، آکسیجن کم ہوتی چلی جائے گی. تو یہاں پر اسی بات کو بیان فرمایا کہ وہ سب جس کے لیے اللہ پاک گمراہی کا فیصلہ فرما دیتا ہے، اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، اور ایسا تنگ کر دیتا ہے کأنما یصعد فی السماء، جیسے وہ بلندی کی طرف چڑھ رہا ہو، اور بلندی کی طرف جتنا آپ جائیں گے اتنا آکسیجن کم ہوگا، اتنا آپ کو سانس لینے میں پرابلم ہوگا. کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ ناپاکی یا رج گناہ، بلکہ رج کے بنیادی معنی ہوتے ہیں عذاب، اور عذاب بھی کیسا، ناپاکی والا عذاب، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں پر ڈال دیتا ہے ایسا عذاب ناپاکی کا، ان کے ایمان لا آنے کی وجہ سے، علی الذین لا یؤمنون، ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے. وہذا صراط ربک مستقیما، اور یہ جو راستہ ہے تمہارے رب کا، یہ تو بالکل سیدھا ہے. قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون، اور ہم نے اپنی آیات واضح فرما دی ان لوگوں کے لیے جو ان باتوں سے نصیحت حاصل کرنا چاہیں. اب یہ جو آیت مبارکہ ہے کہ اس میں بڑی پیاری حدیث میرے ذہن میں آ گئی، وہ بھی سن لیجئے. صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یرید اللہ بہ خیرن، اللہ پاک جس بندے کے حق میں خیر کا، بھلائی کا فیصلہ فرماتا ہے، یفقہ فی الدین، اس کو دین میں تفقہ کرنے کی، غور و فکر کرنے کی صلاحیت اور توفیق عطا فرما دیتا ہے. تو یہ توفیق بھی اللہ کی طرف سے کہ انسان غور کرے، قرآن پڑھے، اس کے لیے وقت لگائے، اپنی نیند قربان کرے، اپنا پیسہ لگائے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. تو یہ توفیق بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن جب اللہ پاک کسی بندے کے حق میں بھلائی کا فیصلہ فرماتے ہیں، فرمایا لہم دار السلام عند ربہم، ان لوگوں کے لیے سلامتی کا گھر ہے ان کے رب کے پاس، وہ ہوا ولیہم، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا ولی ہے. جن لوگوں کے لیے جو نصیحت پکڑتے ہیں، آیت مبارکہ میں کہا قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون، اور وہ اللہ پاک ان کا ولی ہے، دوست ہے، کارساز ہے، اس عمل کی وجہ سے جو کیا کرتے ہیں. گویا جب انسان نیکی کی طرف آتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر مدد فرماتا ہے. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور اس دن جب ہم تمام لوگوں کو جمع فرمائیں گے اور ہم فرمائیں گے، یا معاشر الجن، اے جنات کی جماعتوں، قد استکثرتم من الانس، تم نے تو یقینا انسانوں میں سے بہت بڑے لوگوں کو اپنا تابع بنا لیا. جس طرح وہ جو جن تھا عزازیل، اس نے کہا تھا کہ میں اللہ ان لوگوں کو لازمن اپنے پیچھے چلا کے رہوں گا، اور یہ تیری پیروی نہیں کریں گے، یہ اکثر و بیشتر میرے پیچھے آئیں گے. تو گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کی وضاحت فرما رہا، قیامت کے دن اللہ پاک کہے گا کہ اے جنات کی جماعتوں، تم نے تو واقعتاً اپنا وعدہ پورا کیا، اور تم نے انسانوں میں سے بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو اپنے تابع بنا لیا. اب جب انسان یہ بات سنیں گے تو گویا بے عزتی محسوس ہوگی ان کی، کہ بھائی جنات تو ہم سے کمزور تھے، ہمارا اسٹیٹس زیادہ تھا، اس کے باوجود جنات نے ہم کو اپنے پیچھے چلایا. وقال اولیاؤہم من الانس، تو کہیں گے ان کے دوست انسانوں میں سے تھے، ربنا استمتع بعضنا ببعض، اے رب ہمارے، ہم نے آپس میں ایک دوسرے سے استفادہ کیا ہے، اگر انہوں نے ہمیں بہکایا تو ہم نے بھی ان کو بہتوں کو کنٹرول کیا ہوا تھا، اور ان سے ہم بہت ساری غیب کی خبریں بھی لینے کی کوشش کرتے تھے. وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا، اور ہم پہنچ گئے اس میعاد کو جو تو نے ہمارے لیے مقرر کر دی تھی. قال النار مثواكم، اس پر اللہ فرمائے گا اب دفع ہو جاؤ یہاں سے، تمہارا ٹھکانہ، تم سب کا ٹھکانہ آگ ہے. خالدین فیہا، اس میں رہنے والے ہو ہمیشہ ہمیشہ، الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے. ان ربک حکیم علیم, تمہارا رب سب کو جاننے حکمت, تمہارا رب حکمت والا ہے, سب کو جاننے والا ہے. وکذالک نولی بعض الظالمین بعضا, اسی طرح سے ہم مسلط کر دیتے ہیں, دوست بنا دیتے ہیں ظالمین کا آپس میں ایک دوسرے کو, بما کانوا یکسبون, ان کے برے اعمال کی وجہ سے. گویا جب انسان برائی کی طرف جاتا ہے تب شیطان اس کے پیچھے آتا ہے اور پھر انسان شیطان کی اتباع شروع کر دیتا ہے. تو گویا پہلا اسٹیپ جو ہے وہ انسان خود اٹھاتا ہے برائی کی طرف, تب اس کے پیچھے شیطان آتا ہے, ورنہ شیطان کو اتنا اختیار نہیں کہ انسان کو برائی پر زبردستی لے جائے. یا معاشر الجن والانس, اب یہاں پر خطاب خصوصی, اے جنات اور انسانوں کی جماعتوں, گویا قیامت کے دن اللہ پاک ان سے کہے گا, الم یاتیکم رسول منکم, کیا تم میں سے رسول نہیں آئے تھے, یقصون علیکم آیاتی, جو تم پر میری آیات مبارکہ پڑھتے تھے, وینذرونکم لقاء یومکم ھذا, اور جو تمہیں خبردار کرتے تھے آج کے دن کی ملاقات سے, یعنی قیامت کے دن کی ملاقات سے, کہ آج یہ ملاقات ہونے والی ہے, کیا رسول نے تم کو اس دن کی آگاہی نہیں دی تھی. قالوا شہدنا علی انفسنا, تو کہیں گے اللہ یقیناً ہم اپنے اوپر گواہ ہیں, یعنی ہمارے پاس یہ پیغام پہنچا تھا. وغرتھم الحیات الدنیا, اور ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا, آیات تو آئیں گی واضح بات آ گئی تھی ہمارے سامنے, یہ دین کے تقاضے یہ ہیں, لیکن دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا. وشہیدو علی انفسہم, تو وہ اپنے اوپر گواہی دیں گے, یعنی اپنے خلاف گواہی دیں گے, انہم کانوا کافرین, کہ یقیناً یہ کافر تھے, اللہ کے احکامات کو توڑنے والے تھے. کذالک علم ذالک علم یکن ربک مہلک القرا, یہ اس وجہ سے ہے کہ تمہارا رب ایسا نہیں ہے کہ کسی بستی کو ہلاک کر دے, ظلم ظلم کے ساتھ, زیادتی کے ساتھ, واہلوہا غافلون, کہ اس کے رہنے والے غافل ہوں. یعنی اللہ پاک جب کسی قوم پر عذاب بھیجنے والا ہوتا تھا تو اس سے پہلے رسولوں کو بھیجتا تھا, اور رسول آ کر ان کو حق کا حق ہونا, باطل کا باطل ہونا واضح طور پر بیان کر دیتے تھے. اب اگر ویسے تو مجموعی قوم رسول کی بات کا انکار کر دیتی تھی تب ان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب آتا تھا. تو ذالک علم یکن یکن رب کا مہلک القرا بظلم, تمہارا رب ایسا نہیں ہے کہ کسی بستی کو خامخواہ ظلم کے ساتھ خدا نہ خواستہ جو ہے وہ ہلاک کر دے, وہ اہل و غافلون, کہ وہاں کے رہنے والے جو ہے وہ غافل ہوں, بلکہ پہلے ان کو اچھی طرح وارن کیا جاتا ہے, خبردار کیا جاتا ہے, اس کے بعد ان پر عذاب آتا ہے. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا, اور ان میں سے ہر ایک کے درجے ہیں ان کے اعمال کے اعتبار سے جو عمل کر رہے ہیں. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ, اور تمہارا رب غافل نہیں ہے ان اعمال سے جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ, اور تمہارا رب غنی ہے, بے پرواہ ہے, بے نیاز ہے, اور بہت رحمت والا ہے. ان یشاء یذھبکم, اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے, یعنی تم سب کو ہٹا دے اور نئی قوم دے, وہ لے آئے. ویستخلف من بعدکم ما یشاء, اور تمہاری جگہ کسی اور کو جانشین بنا دے. اس حوالے سے سورہ نساء میں نے خبردار کیا تھا کہ ممکن ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانہ نے پاکستان کو مہلت دینے کے بعد, 60 سال مہلت دینے کے بعد یہ مہلت واپس لے لیں, اور ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دین کا جھنڈا ان ہندوؤں کے ہاتھ میں جو ہے وہ دے دے. بہرحال اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے اس حوالے سے, لیکن یہ ممکن ہے کہ اللہ پاک اسی ہندو قوم کو دوبارہ سے وہ توفیق عطا فرما دے کہ جس طرح عرب کو ہٹا کر ترکوں کو توفیق دیتی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. تو اگر اللہ کے دین سے بے وفائی کرو گے, جیسے کہ اس وقت ہمارا حال ہے, ان یشاء یذھبکم, اللہ پاک چاہے تو تم سب کو ہٹا دے, لے جائے. ویستخلف من بعدکم ما یشاء, اور اسے تمہارے بعد جس کو چاہے کسی اور قوم کو لیا ہے. کما انشاکم من ذریۃ قوم آخرین, جس طرح سے اس نے تم سے پہلے جو لوگوں کو پیدا کیا تم انہی کی اولادوں میں سے ہو. انما توعدون لآت, اور یقیناً جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے یعنی وہ قیامت, وہ آتے رہے گی. وما انتم بمعجزین, اور تم عاجز کرنے والے نہیں ہو کہ وہ قیامت نہ آئے. قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل, اے نبی آپ فرما دیجئے کہ میری قوم کے لوگوں, جاؤ اپنی جگہ رہ کر جتنا تم عمل کر سکتے ہو میرے خلاف کر لو, جو سازشیں کرنا چاہو کر لو. انی عامل, میں بھی لگاؤں اپنی سے محنت کر رہا ہوں دین کے غلبے کی. فسوف تعلمون, ان قریب تم جان لو گے. من تکون لہو عاقبۃ الدار, کس کے لیے ہوگا وہ آخرت کا گھر, وہ جو ہمیشہ ہمیشہ کا گھر ہے. انہ لا یفلح الظالمون, یقیناً ظالم جو ہے وہ ہرگز فلا نہیں پائیں گے, کامیاب نہیں ہوں گے. وجعلوا للہ مما زرع من الحرث والانعام نصیبا, اب یہ آیت مبارکہ یہاں پر جاری, اس کی تو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سمجھ لیجیے, یہ آگے چل کر بھی آئے گی سورہ نحل میں, کہ یہ مشرکین مکہ تھے, انہوں نے دین چھوڑ کر, دین اسلام کی اصل تعلیمات کو چھوڑ کر ایک من گھڑت شریعت جو ہے وہ بنائی ہوئی تھی اپنی مرضی سے, نئی نئی چیزیں اس میں ایڈ کی ہوئی تھی مشرکانہ عقائد کے تحت, ان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تبصرہ تنقید چل رہی ہے. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ, اور انہوں نے بنا دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اس کھیتی میں سے ایک حصہ جو زمین اگاتی ہے, والانعام اور مویشیوں میں سے نصیباً ایک حصہ اللہ کے لیے انہوں نے بنایا ہوا ہے, ایک حصہ اللہ کے لیے. فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ, اور کہنے لگے جناب یہ حصہ, یہ کھیتی کا اس کا جو آؤٹ پٹ ہے فصل وغیرہ, یہ ہمارے مویشی وغیرہ, یہ اللہ کے لیے. وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا, اور یہ جو ہے دوسرا حصہ انہوں نے بنایا ہوا, یہ ہمارے شریکوں کے لیے, لات کے لیے, منات کے لیے, عزہ کے لیے, حبل کے لیے. اب ظاہر بات ہے یہ شریعت خود ہی بنائی ہوئی تھی انہوں نے, اگر اللہ کے لیے دینا تھا تو سارا کا سارا اللہ کے نام پہ دیتے, لیکن کچھ حصہ اللہ کے نام پر دے رہے اور کچھ حصہ لات منات عزہ حبل یعنی جو ان کے مشرک جو ان کے شریک تھے ان پر دیتے تھے. اچھا دلچسپ بات کیا ہے, فما کانا لشرکائہم, تو جو حصہ ان کے شریکوں کے لیے ہوتا تھا, فلا یصلوا الی اللہ, تو وہ تو ہرگز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پر نہیں دیتے تھے کسی کو, یہ تو جناب شریکوں کا ہے اس میں تو کوئی کمی ہو ہی نہیں سکتی. لیکن وما کانا للہ, اور جو حصہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہوتا تھا, فہو یصلوا الی شرکائہم, تو وہ کبھی کبھار شرکا کے نام پر جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہو جایا کرتا تھا. ظاہر بات ہے اللہ تو پکڑ نہیں رہا, لیکن جو چودھری صاحب ہیں یا وڈیرے صاحب ہیں یا جو پنڈت صاحب ہیں یا پادری صاحب ہیں, یہ تو فوراً پکڑ لیں گے. لہٰذا جو اللہ کا حصہ مخصوص کیا ہوا وہ ان کو بھی دے دیتے, جناب یہ بھی آپ لے لو. ظاہر بات ہے انسان ڈرتا ہے پھر ان مشرکانہ عقائد کے تحت, جس کو وہ صرف شریک ٹھہرا ہوتا ہے اس سے ڈر رہا ہوتا ہے, جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. تو فما کانا للہ, جو اللہ کا حصہ ہوتا تھا, فہو یصل الی شرکائہم, وہ ان کے شریکوں میں چلا جاتا تھا. سا اما یا کو برا فیصلہ جو کرتے ہیں. وکذالک زین لکثیر من المشرکین قتل اولادہم شرکاؤہم, ایک اور مسئلہ چلا آ رہا ہے اور ابھی بھی ہے, جتنے بھی مشرکانہ عقائد ہیں ان سب میں انسانی جان بتوں کے نام پر یا سالوں کے نام پر قربان کرنے کی جو بدعت ہے یا شرک ہے چلا آ رہا ہے, خاص طور پر اپنے بچوں کو ذبح کر دینا. ہمارے یہاں بھی ایک بابا ہیں ان کے یہاں, جو وہاں پر جا کر اگر آپ دعا کر کر آئیں کہ ہمارے اگر بیٹا ہوگا تو وہ بابا جو پہلا بیٹا ہوگا وہ آپ کے مزار کے لیے مخصوص کر دیا جائے گا. اور اتنا ظلم ہوتا ہے پھر, اگر آپ نے دیکھا ہو کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہاں پر چھوڑاتے ہیں, اور وہاں جو ظالم بیٹھے ہوئے ایکسپلائٹر وہ کیا کرتے ہیں, وہ ان چھوٹے بچوں کو بہت سخت قسم کا ہیلمٹ لوہے کا پہنا دیتے ہیں. اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ بچے کا جسم تو بڑھتا ہے لیکن دماغ نہیں بڑھ رہا ہوتا, دماغ ویسی کے ویسی بلاک ہو جاتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جسم تو بڑھ جاتا ہے لیکن دماغ دو تین سال چار سال کا جو ہے بچے کا ہوتا ہے. وہ دیکھے ہوں گے آپ نے, سال میں آتے ہیں جب بوڑھا ہو رہا ہوتا ہے ان بابا کا, خاص بابا کا ڈھول لے کر چلے آتے ہیں چندہ لینے, اور وہ بچوں کو لے کر آئے ہوتے ہیں جن کے دماغ یا جو چہرہ ہے چھوٹا سا ہوتا ہے اور جسم بڑا ہو جاتا ہے. تو گویا یہ ہمارے یہاں بھی مشرکانہ عقائد کے تحت باباؤں کے مزاروں پر جا کر یہ کہا جاتا ہے اولاد ہم آپ کے نام پر کر دیں گے, آپ کے مزار کے لیے وقف کر دیں گے. اسی طرح سابقہ جو مشرکانہ عقائد تھے ان میں اپنے بچوں کو قتل کرنا, اپنی اولاد کو جو ہے ان کے نام پر بھیڑ چڑھا دینا جو ہے اس کا سلسلہ جاری تھا. تو فرمایا وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ, ان کے شریکوں نے مزین کر دیا تھا, آراستہ کر دیا تھا اپنی اولاد کو قتل کرنا, لِيُرْضُوهُمْ, تاکہ وہ ان کو ہلاک کر دیں. اب ظاہر بات ہے اولاد کو قتل کرنے کا مطلب کیا ہے, یہ تو نسل انسانی کی بقا کا معاملہ ہے, اولادوں کو قتل کریں گے تو انسانی نسل جو ہے وہ برباد ہو جائے گی. لِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ, تاکہ وہ ان کے دین کو گڈمٹ کر دیں, شریعت کی تعلیمات کو بگاڑ دیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوا, اگر اللہ پاک چاہتا تو ایسا نہ کرتے. فَذَرْهُمْ, چھوڑے انہیں, وَمَا يَفْتَرُونَ, جو کوئی بھی جھوٹ باندھ رہے ہیں. ہمارے ابھی آپ نے دیکھا ہو محرم میں خاص طور پر بچوں کو لے کے جاتے ہیں کچھ لوگ, اور تلوار سے اس کے سر پر کٹ لگواتے ہیں, چھوٹا معصوم بچہ ہے اس کی سر پہ یہ کٹ لگوایا جاتا ہے, جناب یہ محفوظ ہو گیا, وہ بلیڈنگ ہو رہی ہے چھوٹے بچے سے, جناب بڑی بات ہے, کیا بات کی اس نے کہ اپنے بچے کو جو ہے خون اسلام اس خاص مہینے میں جو ہے وہ بہلا دی. بہرحال اس طرح کی جتنی بھی مشرکانہ عقائد چلے آ رہے ہیں اس کا پس منظر یہی کہ ان شریکوں کو خوش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, اور شریک نے جو ہے جو ان کی شراکت ہے انہوں نے دین کا بیڑا غرق کر دیا. وقالوا هذه انعام وحرث حجر, ایک اور شریعت ان کی جو تھی من گھڑت اس پر تبصرہ, انہوں نے کہا کہ یہ جو مویشی ہیں اور یہ جو کھیتیاں ہیں یہ ممنوع ہیں. لا یطعمھا الا من نشاء بزعمہم, اس کو نہیں کھائے گا مگر وہی جس کو ہم چاہیں گے. گویا جو ان کے بڑے بڑے سردار تھے, یوں کہہ لیجیے مونوپولی قائم تھی ان کی مشرکین مکہ کے سرداروں کی, اور انہیں کی بنائی ہوئی من گھڑت شریعت تھی, تو کہنے لگے کہ اس کو تو نہیں کھائے گا, نہ یہ مویشی کوئی کھا سکتا ہے نہ کوئی کھیتی کھا سکتا ہے, مگر وہی کھائے گا جو جس کو ہم اجازت دیں گے بزعمہم اپنے خیال میں. وانعام اور یہ جو مویشی ہیں حرمت ظہورها ان کی پیٹھ حرام کرتی گئی, یہ محترم ہے. وانعام اور یہ جو مویشی ہیں لا یذکرون اسم اللہ علیہا ہم ان پر ذبح کرتے وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام نہیں لیں گے, یعنی یہ خاص فلاں بت کے نام پر ہے, اس کو ذبح کرتے وقت بت کی جو ہے تقدس کا معاملہ ہوگا تو وہ نہیں لیتے ہیں ان کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام اس پر ذبح کرتے ہوئے, افتراءً علیہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہوئے. سیجزیہم بما کانوا یفترون تو عنقریب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اس برے عمل کا جو یہ جھوٹ باندھا کرتے ہیں اللہ کی طرف اس کا بدلہ ان کو دے کر رہے گا. وقالوا ما فی بطون ہذہ الانعام خالصۃ لذکورنا اور انہوں نے ایک اور مسئلہ بنا لیا اور انہوں نے کہا جناب اس مویشی کے یا اس مادہ کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ تو صرف اور صرف خالص کر لیا گیا ہمارے مردوں کے لیے, یعنی اس کو جب یہ بچہ پیدا ہوگا اور اس کو ہم ذبح کریں گے تو صرف اور صرف مرد کھائیں گے, عورتیں نہیں کھائیں گی. وہ محرم علی ازواجنا اور ہماری جو بیویاں ہیں یا ہماری عورتیں ان پر وہ حرام ہیں. اور سب دلکش بات کیا ہے وَإِن يَكُن مَيْتَةً اور اگر وہ مردہ فَهُمْ فِيهِ شُرَکَاء تو پھر سب مل کر کھاتے, زندہ اگر پیدا ہو جائے تو صرف مرد کھائیں گے عورتیں نہیں کھائیں گے, اگر مردہ پیدا ہو تو پھر سب کھائیں گے. سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ اللہ پاک ان کریم ان باتوں کا ان کا جو ہے بدلہ دے گا. ہمارے ابھی میں نے سنا تھا کبھی کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اسی طرح کی حرکتیں کرتے ہیں, یہ جو جھٹکے کا گوشت ہے یہ اس طرح کے خاص طور پر کسی شادی کے موقع پر اس طرح کو جانا اور اس کے لیے مخصوص کر لیا جاتا ہے کہ صرف مرد کھائیں گے عورتیں نہیں کھائیں گی وغیرہ وغیرہ. بعض اوقات عقیقے کے جانوروں کے بارے میں بھی لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جناب وہ بھی صرف مرد کھا سکتے ہیں اور عورتیں نہیں کھا سکتی. واللہ عالم, بہرحال یہ جتنی بھی شریعتیں من گھڑت شریعت وہیں سے آئی ہیں, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. انہ حکیم علیم یقین اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکمت والا ہے. خسر الذین قتلوا اولادہم فہم بغیر علم یقینا خسارے میں چلے گئے وہ لوگ, گھاٹے میں چلے گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنے اولادوں کو قتل کر دیا بے وقوفی میں بغیر علم کے. وہ حرمو اور انہوں نے حرام ٹھہرایا ما رزق اس رزق کو جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حلال قرار دیا تھا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو رزق عطا فرمایا تھا افتران اللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر جھوٹ گھڑتے ہوئے. قد ضلوا یقیناً وہ گمراہ ہو گئے. وما کانوا مہتدین اور اب یہ لوگ ہدایت پانے والوں میں شامل نہیں ہوں گے. اب اس کے بعد تذکیر بھی اعلیٰ اللہ کا تذکرہ آئے گا اور اللہ پاک نے اپنی جو نعمتیں اعلیٰ نعمتیں اس کے ذریعے سے یاد دہانی کرائی, بڑا پیارا مقام ہے. وہو الذی انشا جنات معروشات وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس نے پیدا کیے باغات معروشات, اس میں باغات میں خاص طور پر انگور کے جو باغات ہوتے ہیں جو اس کی بیل ہوتی ہے وہ ایک کے اوپر ایک لگی ہوئی ہوتی ہے. وغیرہ معروشات اور اسی طرح سے وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو کسی چھتری پر چڑھائے نہیں جاتے بلکہ اپنے اوپر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. وہ نقل کھجور کے درخت جیسے. وہ زرع مختلف اکلو اسی طرح سے کھیتیاں پیدا کی اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ اس کے رنگ مختلف ہیں. وہ زیتون اور زیتون و رمان اور انار متشابہان جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں وغیرہ متشابہ اور ایک دوسرے سے جدا جدا بھی ہیں, ان میں کلر میں ڈفرینس بھی ہوتا ہے اور ایک دوسرے سے ملتے بھی ہیں. کلو من ثمرہ اذا اثمرا اور کہا دیکھو کھاؤ اس کے پھلوں میں سے جب وہ پھل لائے. وہ آتو حقہ اور اس کا حق ادا کر دیا کرو یوم حسادی جب اس کو تم کاٹو, یعنی جب آپ فصل کاٹیں تو اس کا دسواں حصہ جو اشور کہلاتا ہے وہ لازمن ادا کر دیا جائے. ولا تصرفو اور دیکھو اسراف نہ کیا کرو, جو اللہ پاک نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس کو تم استعمال کرو اس میں اسراف نہ کرو. انہ لا یحب المسرفین اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اسراف کہتے ہیں جائز مد میں پیسے کو خرچ کرنا لیکن ضرورت سے زیادہ خرچ کر دینا اسراف ہے, اور تبذیر کہلاتا ہے کسی ناجائز مد میں پیسے کو خرچ کر دیا جائے. ومن الانعام حمولتا وفرشا اور اسی طرح سے ان جانوروں میں سے بھی ایسے ہیں جو بال برداری کے لیے استعمال ہوتے ہیں بڑے بڑے حمولتا بڑے اونچے اونچے اونٹ گھوڑا وغیرہ وفرشا اور ایسے بھی جو چھوٹے چھوٹے زمین سے لگے ہوئے ہیں. کلو مما رزقکم اللہ تو کھایا کرو اس رزق میں سے جو اللہ پاک نے تمہیں عطا فرمایا ہے. بلا تتبعوا خطوات الشیطان اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرنا. انہ لکم عدو مبین اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اب یہ جو جانوروں کا تذکرہ آیا تو اس میں چار چار کر کے آٹھ جوڑے ہوا کرتے تھے اس زمانے میں, اس کا تذکرہ ہے کہ یہ حلال کر دیے گئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. ان چیزوں کو حلال کیا جنہوں نے اپنے پر زبردستی حرام کر لیا تھا ان کا تذکرہ آیا. ثمانیت ازواج یہ آٹھ جوڑے یعنی چار چار کر کے تیر تیر، من الذان اثنین اسی طرح دو بھیڑ میں سے، من الماعز اثنین دو بکریوں میں سے، یعنی بھیڑ اور دمبا وغیرہ جو ہے اور بکری اور بکرا. قل عاد ذکرین حرم عامل انثیین، اے نبی ذرا ان سے پوچھئے ان دونوں کے نروں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام کیا ہے یا ان کی ماداؤں کو حرام کیا ہے؟ اب مشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا پھر یہ کہ اس بچے کو حرام کیا ہے جو ان دونوں کے رحموں کے ان دونوں کے ماداؤں کے رحموں میں لپٹا ہوا ہے، کس کو حرام کیا؟ ذرا پوچھو، ذرا نبیوں میں نبی ذرا ان سے کہیے بتاؤ مجھے علم کے ذریعے کسی دلیل سے، ان کو تم صادقین اگر تم سچے ہو. ومن الابلس نہیں اسی طرح سے اونٹ میں سے جوڑے ہیں، اونٹ اور اونٹنی. ومن البقر نہیں اسی طرح گائے میں سے جوڑے ہیں، گائے اور جو بیل ہوا کرتا ہے. قل عاد ذکرین حرم عمل انثیین، اے نبی ذرا ان سے پوچھئے ان دونوں جوڑوں میں سے نر کو اللہ پاک نے حرام کیا ہے یا ان دونوں کی ماداؤں کو حرام کیا ہے؟ اب مشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا پھر اس بچے کو جو دونوں ماداؤں کے رحموں میں لپٹا ہوا ہے اس کو حرام کیا ہے؟ ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت گواہ تھے؟ اس وصاکم اللہ بہذا، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان چیزوں کے بارے میں وصیت کر رہا تھا، یعنی اللہ پاک نے تو کہیں پر بھی حرام نہیں کیا، نہ اونٹ کو، نہ بکری کو، بکرے کو، نہ گائے کو. یہ ساری چیزیں حلال تھی، ہمیشہ سے حلال رہی، انہوں نے زبردستی حرام کیا ہوا تھا، یہ فلاں حلال ہے فلاں حرام ہے. تو بتاؤ ذرا، بتاؤ کب اللہ پاک نے حرام کیا؟ ان کنتم شہداء، کیا تم گواہ تھے اس وقت؟ اس وصاکم اللہ بہذا، جب اللہ پاک اس کی وصیت تمہیں فرما رہا تھا. فمن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا، اب یہ دو بڑے بڑے گناہ ہیں جس کی طرف اشارہ کیا گیا. نمبر ایک، اس سب سے ظالم کون ہوگا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف کوئی جھوٹ بات منسوب کر دے، یعنی اللہ پاک نے وہ بات نہیں کی، اللہ کی طرف منسوب کر دیا جائے. لیضل الناس بغیر علم، اور لوگوں کو گمراہ کر دے بغیر علم کے، وہ یا لوگوں کی گمراہی کا وبال بھی اس پر آئے گا جو شخص بغیر دلیل کے بغیر علم کے لوگوں کو جو ہے بات بتا دے، ان اللہ غلط بات بتا دے. ان اللہ لا یهدی القوم الظالمین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے ظالم قوم کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا. اب اس کے بعد کھانے پینے کے حوالے سے جو احکامات آ رہے ہیں، اس سے پہلے بھی آئے سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں تفصیل جس کی جو بیان فرمائی، تیسری مرتبہ یہ آیت مبارکہ یا یہ جو موضوع ہے وہ آ رہا ہے. قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی طاعم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میری طرف جو کلام وحی کیا گیا ہے اس میں تو میں کوئی ایسی چیز حرام نہیں پاتا کھانے والے پر، یعنی جو اللہ پاک نے جو ہے اس کی تفصیل بیان فرمائی اس میں تو یہ کوئی چیز حرام نہیں ہے. یا ام ہو جس کو وہ کھاتا ہے، یعنی نہ بکرے کو، نہ بکری کو، نہ اونٹ کو، نہ اونٹنی کو، نہ یہ تو پوری تفصیل آئی پیچھے، ان میں سے کسی چیز کو اللہ پاک نے حرام نہیں کیا. ہاں جن چیزوں کا حرام کیا اس کی تفصیل ایک دفعہ پھر سن لو. الا ان یکون میتتن، سوائے اس کے کہ وہ جو مردہ ہو، مردار اگر وہ ہے، اس کے اندر زندگی نہیں ہے، وہ اس کی وجہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اگر ذبح نہیں کیا گیا تو خون اس کے اندر رہ گیا، اس کے پارٹیکلز اس کے اندر موجود رہیں گے، جس کی وجہ سے خون کیونکہ حرام ہے، ناپاک ہے، نجس ہے، اس وجہ سے جو ہے وہ انسانی صحت کے لیے خطرناک ہوگا، اس لیے اللہ پاک نے اس کو حرام کیا ہے. نمبر دو، او دمم مسفوحا، یا پھر یہ کہ وہ بہتا ہوا خون، وہ بھی اللہ پاک نے حرام کیا ہے. ایک خون وہ ہے جو بہ جاتا ہے پورا کا پورا جب آپ ذبح کرتے ہیں، اور بعض اوقات خون کبھی کبھار کچھ پارٹیکل اس کے جو ہے وہ اندر رہ جاتے ہیں، تلی کے ساتھ جڑا رہتا ہے، کلیجی کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، وہ کیونکہ بہ سکتا ہی نہیں، لہٰذا وہ پھر حلال ہے. وہ اگر ذبح کیا ہے آپ نے صحیح طریقے سے اور اس میں کچھ حصے اگر خون کے رہ گئے تو وہ پھر حرام نہیں ہے. بہتا ہوا خون جو نکلنے والا خون ہوتا ہے وہ اگر سارا بہ گیا تو پھر جو ہے وہ جانور حلال ہو جائے گا. او لحم خنزیر، یا پھر یہ کہ خنزیر کا گوشت، فإنه رجس، یہ سارے کے سارے چیزیں وہ ہیں جو ناپاک ہیں، نجس ہیں. خنزیر کا گوشت خاص طور پر اس میں تو کوئی خیر کی شے ہے ہی نہیں، اس کی چربی بھی انتہائی خطرناک، اس کا گوشت بھی انتہائی خطرناک، کیونکہ وہ ایسی چیزیں کھاتا ہے کہ جو نجس ناپاک ہوتی ہیں. لہٰذا جو قومیں سور کا گوشت استعمال کرتی ہیں ان کے اندر وہ ساری خباستیں جو سیکچوئل انارکی کے اعتبار سے ہو، انڈسپلن کے اعتبار سے ہو، گندی حرکتیں جس کو کہا جاتا ہے، وہ ساری کے ساری ان کے اندر آ جاتی ہیں. تو اسی وجہ سے اللہ پاک نے سور کا گوشت حرام کیا ہے. فإنه رجس، تو وہ تو ناپاک ہے. فسقاً أهل لغیر اللہ بھی، اور اسی طرح وہ بھی ہے جس پر جو وہ جانور اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کسی اور کا نام لے لیا گیا ہو، وہ بھی گناہ ہے، وہ بھی حرام ہو گیا، باطنی اعتبار سے حرام ہو گیا. بکرے کو آپ ذبح کر رہے ہیں لیکن اللہ کا نام لیا بغیر کسی اور کے نام پر منسوب کر کے تو حرام ہو گیا، گویا صرف کی نجس نجاست اس میں شامل ہو گئی. فمن استطاع غیر باغ، سوائے اس کے کہ جو لاچار کر دیا گیا ہو، غیر باغ نافرمانی کرنے والا نہ ہو، ولا عاد ہو نہ سرکشی کرنے والا ہو، تو وہ پھر حرام میں سے کھا سکتا ہے اتنا کہ جو اس کو زندہ رہنے کے لیے کافی ہو. فإن ربك غفور رحيم، تو یقیناً تمہارا رب جو ہے وہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے. وعلى الذين هادوا حرمنا کل ذی ظفر. اسی طرح سے وہ لوگ جو یہودی ہوئے ہم نے ان پر ہر کھر والا جانور حرام کر دیا تھا ان کی نافرمانی کی وجہ سے، کہ جتنی نافرمانیاں کرتے ہیں اللہ پاک ان پر ویسے عذاب نازل فرماتا اور حلال چیز کو بھی ان کے لیے حرام کر دیا کرتے تھا. لہٰذا ہم نے یہودیوں پر حرام کر دیا تھا ہر ناخن والا یعنی کھر والا جانور. وَمِنَ الْبَقَرْ گائے سے، وَالْغَنَمْ وَالْغَنَمْ بکری میں سے، حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا ہم نے حرام کر دیا تھا ان کے اوپر ان کی چربیاں، چربی کو ان پر حرام کر دیا تھا. إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا سوائے اس کے وہ چربی جو ان کے پیٹ کے ساتھ جو ہے جڑی ہوئی ہو، اول ہوایا یا اتڑیوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہو، او مختلا کا بیاض یا پھر یہ کہ جو ہڈی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اس کو ہم نے حلال کیا تھا، باقی اگر الگ سے کوئی چربی ہے وہ حرام تھی. ذالک کا جزائی نہ ہوں بھویم یہ ہم نے بدلا دیا تھا ان کی سرکشی کی وجہ سے. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اور یقین ہم سچ کہہ رہے ہیں. فَإِن كَذَّبُوكَ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں آج، فَقُلْ تو آپ صاف فرما دیجئے، رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ تمہارا رب تو بہت رحمت والا ہے، بہت وسیع رحمت والا ہے، وہ اس کی رحمت جو ہے بہت وسعت والی ہے. وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ اور اس کا جو عذاب ہے وہ مجرم قوم سے ٹالا نہیں جا سکتا. سیقول الذین اشرکوا تو ان قریب کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، لو شاء اللہ ما اشرکنا اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے. یہ دلیل آج بھی آپ کو مل جائے گی لوگوں کے پاس سے جو غلط کام کر رہے تھے نا، اللہ نے ہمیں ہم سے کہا، اللہ نے ہمیں توفیق دی تو ہم یہ کام کر رہے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم یہ کام نہیں کرتے. لہٰذا جو مشرک ہوتے ہیں انہوں نے یہ کہا، سیقول الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما اشرکنا اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے. جس طرح شراب پینے والا وہ یہ کہ جناب اگر میں شراب نہ پیوں تو یہ اللہ کا لکھا ہوا ہے، اللہ نے لکھ دیا، آپ کو معلوم ہے شراب پینا حرام ہے لیکن میری قسمت میں شراب پینا لکھ دیا گیا ہے، لہٰذا اب میں شراب پی رہا ہوں، اگر میں شراب نہ پیوں گا تو اللہ کا لکھا ہوا غلط ہو جائے گا، لہٰذا مجبوراً میں شراب پی رہا ہوں. یعنی عجیب فلسفہ، اپنا جو ہے انسان اپنے برے عمل کو اللہ کی طرح منسوب کر دے، معاذ اللہ. سیقول الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما اشرکنا تو کہا ان لوگوں نے یا کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم صرف شریک نہ کرتے. ولا آباؤنا اور نہ ہمارے آبا اجداد شریک ٹھہراتے. ولا حرمنا من شیء اور نہ ہی ہم کسی شے کو حرام کرتے. وہ اللہ کی طرف سے جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں. کذالک کذب الذین من قبلہم اسی طرح سے جھٹلایا تھا ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے. حتی ذاقوا باسنا یہاں تک کہ پھر انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھ لیا. قل اے نبی ان سے کہہ دیجئے، هل عندکم من علم تو کوئی دلیل بھی ہے تمہارے پاس تمہارے ان من گھڑت عقائد کے لیے، فاخرجوه لنا تو لاؤ پھر ہمارے پاس، لاؤ کوئی دلیل لاؤ اس 10 محرم کے لیے کہ اللہ کے رسول نے بنایا ہو، صحابہ کرام نے کیا ہو، 10 محرم میں حلیم بنایا ہو، رات بھر گھوٹا لگایا ہو زبردست قسم کا، بھائی حضرت امام حسین نے بھی نہیں بنایا اس طرح کا جتنا تم بناتے ہو، تو دلیل لے کر آؤ. وہ تو بےچارے ظاہری باتیں محصور کر دیے گئے تھے کہ جو ان کے پاس اناج باقی رہ گیا تھا وہ انہوں نے زبردستی جس طرح آگ جلا کر، جس طرح بھی روایت بیان کی جاتی ہے اللہ بہتر جانتا کیا حقیقت تھی، لیکن وہ تو بےچارے چشمہ پرسی کے عالم میں وہ کام کر رہے تھے، اور ہمارے یہاں بڑے دھڑلے کے ساتھ جناب 10 محرم کا حلیم بنتا ہے، پورے محلے والوں کو کھلایا جاتا ہے اور اس پر وہ تنقید بھی ہوتی ہے، اور پھر بہت اچھا بن جائے تو شاباشی ملتی ہے، آئندہ کب بلاؤ گے یہ بھی پوچھا جاتا ہے. تو بہرحال جتنے بھی یہ بدعات ہیں اس کے بارے میں ان سے پوچھا جائے تو دلیل لے کر آؤ، یا قرآن سے لاؤ، یا حدیث سے لاؤ، سنت سے لاؤ، کسی صحابی کے عمل سے لاؤ، ظاہری بات ہے بدعات کے بارے میں آپ کو کوئی دلیل نہیں مل جائے گی. تو قرآن کا یہ انداز ہے کہ جو بھی عمل ہے اس کے پیچھے جو ہے دلیل مانگتا ہے، لاؤ لے کر آؤ دلیل. قل حال عندکم من علم لاؤ اگر کوئی دلیل ہے، فتخرجوه لنا تو لے کر آؤ ہمارے لیے اس کو، ان تتبعون الا الظن وہ تم نہیں اتباع کر رہے ہو مگر گمان کی، بس خامخا کی باتیں ہیں جن کے پیچھے تم چل رہے ہو. وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ اور تم نہیں ہو مگر کچھ اندازے ٹھہرا رہے ہو، بس اٹکل پچو ہیں جو تم نے ٹھہرائے ہوئے ہیں، من غلط شریعت بنائی ہوئی ہے اور اس پر عمل کرتے ہو. دیکھیں جتنے بھی بدعات ہوتی ہے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، اس لیے سمجھیے کہ بگاڑ کیا پیدا ہوتا ہے. جب بھی کوئی بدعت شروع ہوتی ہے لازمی طور پر کوئی سنت ہے جو پیچھے چلی جاتی ہے. اور بڑے پیاری ڈیفینیشن آپ کو بتا دوں فرق سنت اور بدعت میں، سنت وہ عمل ہوتا ہے جو آپ کو پوری دنیا میں ملے گا. اللہ کے رسول نے کتنی عیدیں دی، ہمیں دو دی، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. آپ دنیا میں جہاں بھی چلے جائیں، جہاں کہیں بھی مسلمان رہتے ہیں، وہ لازمن عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے حوالے سے کوئی نہ کوئی رسومات کرتے ہیں. لیکن یہ تیسری عید جو ہم نے شروع کی، عید میلاد النبی، اس کا نام ہی بڑا عجیب ہے، عید میلاد النبی، نبی کے نام پر نبی کی پیدائش والے دن جو عید منائی جاتی ہے. اب اگر آپ کہیں بھی چلے جائیں پاکستان انڈیا کے علاوہ آپ کو کہیں 12 ربیع الاول کے حوالے سے کوئی تقریبات ملیں گی نہیں. کیوں نہیں ملیں گی؟ یہ بدعت ہے. اس کا اضافہ کیا گیا, کہیں پہ بھی اس کی شریعت میں تعلیمات نہیں. بلکہ اگر اس سے آگے بڑھ کر ایک اور بات آپ کو کہہ دوں, شاید برا لگے آپ کو, عجیب بات یہ کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال کا دن, یہ تو کنفرم ہے کہ وہ 12 ربیع الاول ہے. 125,000 صحابہ موجود تھے جب اللہ کے رسول کا وصال ہوا. اس میں کوئی شک نہیں کہ 12 ربیع الاول اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال کا دن ہے. لیکن جہاں تک آپ کی پیدائش کے دن کا معاملہ ہے تو تحقیق بتاتی ہے کہ وہ 12 ربیع الاول ہے ہی نہیں. اکثر و بیشتر جو اہل سیر تھے انہوں نے جب تحقیق کی تو وہ 9 ربیع الاول قرار دیتے ہیں, اور ہمارے یہاں بدقسمتی کے ساتھ 12 ربیع الاول کو ہم جشن منا رہے ہوتے ہیں. تو گویا نبی کے انتقال والے دن جشن اور لڈیاں ڈالی جا رہی ہوتی ہیں. یہ ہے نقصان جو بدعت کا ہوتا ہے کہ پھر جو اصل تعلیمات ہوتی ہیں وہ پیچھے رہ جاتی ہیں. روڈوں پر لڈیاں ڈالی جا رہی ہیں, نماز قضا ہو رہی ہے, اور لوگ جو ہیں وہ لنگر بازیاں کر رہے ہیں اور عجیب. بہرحال یہ تو میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے, اس لیے میں آپ کے سامنے بڑے کانفیڈنس سے بات کر رہا ہوں. خاص طور پر جب 10 محرم میں جو تازیے نکل رہے ہوتے ہیں اس میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے, لوگ جو ہے وہ مال و متاع لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں. اکثر و بیشتر وہ ہوتے ہیں جو ان کو نمازوں کی کوئی فکر نہیں ہوتی. اور آج کل جو تازیوں میں جو ہوتا ہے, جو بے حیائی اور فحاشی بڑھتی چلی جا رہی ہے, بہرحال اللہ پاک ہمیں ان تمام بدعات سے محفوظ فرما دے. قل فللہ الحجۃ البالغہ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ اللہ کی حجت ہی پوری اور غالب ہونے والی ہے, اللہ کی دلیل. فلو شاء لہداکم اجمعین, تو بس اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو زبردستی ہدایت دے دیتا. اگر زبردستی ہدایت دینی ہوتی تو پھر دنیا میں آزمائش کس بات کی تھی؟ قل ہلم شہداکم الذین یشہدون, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے لاؤ اپنے گواہوں کو جو اس بات کی گواہی دیں, یا شہدون تمہارے سامنے گواہی دیں, ان اللہ حرم ھذا, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کا حرام کیا ہے. فَإِن شَهِدُوا, پس اگر وہ تمہارے سامنے جھٹائی کے ساتھ گواہی دینے لگے, فلا تشہد معہم, تو پھر ہرگز ان کے ساتھ نہ ہونا گواہوں میں, یا ان کے ساتھ گواہی نہ دینا. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, اور ہرگز پیروی نہ کرنا, ہرگز کہنا نہیں ماننا ان لوگوں کی خواہشات کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ, اور وہ لوگ کہ جو آخرت کے دن پر ایمان نہیں لگتے, وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ, اور یہی ہے وہ لوگ کہ جو اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا رہے ہیں. قول اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ تو یوں فرمائیے, اب یہ خاتمہ ہے گفتگو کا, اختتام ہو رہا ہے, اور 10 احکامات جو دیے گئے تھے, احکامات اسرا, 10 کمانڈمنٹ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو, ان کی تعلیمات کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر آ رہا ہے. یہ سورہ نساء میں بھی آ چکا ہے اور یہاں پر دوبارہ آئے گا. قل تعالی, اے نبی سے فرمائیے اتلو ما حرم ربکم علیکم, آؤ میں تم پر تلاوت کروں, آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ کیا چیزیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم پر حرام کی ہیں. ذرا ان کی فہرست سنتے چلے جاؤ, بہت ہی پیاری ترتیب ہے. نمبر 1, اللہ تشرکو بھی سیاح, اللہ پاک نے تم پر یہ حرام کیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراؤ. سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے. نمبر 2, وبل والدین احسانہ, اور اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ تم والدین کے ساتھ احسان کی روش اختیار کرو گے. 5 مرتبہ قرآن حکیم میں یہ حکم آتا ہے, جہاں اللہ کا حق آیا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا, تو اللہ کا حق کیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے, اور انسانوں میں سب سے زیادہ حق والدین کا ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. تو یہ معاشرتی ترتیب دیکھیے, اللہ کا حق اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ, والدین کا حق ان کے ساتھ احسان کرو. نمبر 3, انسانی جان کا احترام, ولا تقتلوا اولادکم من املاق, اپنی اولاد سے قتل نہ کرو تنگ دستی کے خوف سے. یہ ہمارے یہاں جو بہبود آبادی کے نام پر پورا کا پورا پیسہ لگایا جا رہا ہے, یہ جناب یہ فیملی پلاننگ کی جائے, یہ سب کا سب پرانی آیات کے ایک دم خلاف جاتا ہے. ہرگز اپنی اولاد کو قتل نہ کرو تنگ دستی کی وجہ سے. نحنو نرزقکم و ایاہم, ہم ہیں جو تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی رزق دیں گے. یہ نہ سمجھو کہ ان کا رزق کہاں سے آئے گا, جو اولاد اس دنیا میں آتی ہے وہ اپنا رزق ساتھ لے کر آتی ہے, لہٰذا ان کی پرواہ نہ کرو کہ ان کو رزق کہاں سے دیا جائے گا. ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں, تم اپنے رازق تو نہیں ہونا, تمہیں رزق کہاں سے مل رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے. تو جو اولاد اس دنیا میں آئے گی اس کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ رزق عطا فرمائے گا. بہت ہی پیارے الفاظ ہیں, نحنو نرزقکم و ایاہم, ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے. ولا تقربوا الفواحش, اور اسی طرح سے بے حیائی کے قریب نہ جاؤ. گویا انسانی جان کے بعد اب یہ جو معاشرتی احکامات ہیں اس میں انسان کی عزت اور آبرو کی جو حفاظت ہے اس کا تذکرہ آ گیا. ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منہا وما بطن, بے حیائی کے قریب نہ جاؤ چاہے وہ ظاہر ہو یا چھپی ہوئی ہو. یعنی بے حیائی نہ ظاہری اعتبار سے انسان کرے, اور نہ پھر یہ کہ علیحدگی میں کوئی ایسی بے حیائی کا کام کرے. ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، انسانی جان کا احترام، ہرگز اس جان کو قتل نہ کرو جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محترم ٹھہرایا ہے. اب یہ محترم ٹھہرانے سے کیا مراد ہے؟ ہر انسانی جان محترم ہے، اس کو آپ قتل نہیں کر سکتے. کچھ استثناءات ہیں کہ جس میں انسانی جان لی جا سکتی ہے. مثلاً اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر دے تو قتل کے بدلے قتل، ہر شریعت میں. نمبر دو، زنا اگر وہ کرے خدا نہ خواستہ، کسی عورت یا کسی عورت کے ساتھ اس کی زندگی برباد کرے اور وہ شادی شدہ ہو، تو ایسے شخص کو رجم کیا جائے گا، پتھر مار مار کے قتل کر دیا جائے گا. یہ دوسری نمبر پر ہو گیا. نمبر تین، ہر بھی کافر، وہ کافر جو آپ کے خلاف جنگ میں آ گیا، اب اس کی گردن ماری جا سکتی ہے، ظاہری بات ہے جنگ ہو رہی ہے. نمبر چار، مرتد، اسلام قبول کرنے کے بعد اسلامک اسٹیٹ میں، اسلامک اسٹیٹ کے جو نظریہ ہے اس سے وہ اگر ارتداد کرتا ہے، تو ایسے شخص کو اسلامک اسٹیٹ میں رہنے کی اجازت نہیں، یا تو وہ دفع ہو جائے یہاں سے، اور اگر رہے گا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا، گویا اسلامک اسٹیٹ کے خلاف اس نے بغاوت کی. نمبر پانچ، گستاخ رسول، رسول کی شان میں صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی گستاخی کرے گا تو یہ بھی ثابت ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے گا. اسی طرح سیلف ڈیفنس میں اگر آپ اپنی جان بچاتے ہوئے کسی کی جان لے لیں تو وہ بالکل استثنائی صورتحال ہے. یہ چھ یا سات قسمیں، ایک قسم اور کوئی ہے جو ابھی تک میرے ذہن میں نہیں ہے. تو فرمایا ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، ہرگز کسی جان کو قتل نہ کرو جس کو اللہ پاک نے محترم ٹھہرایا ہے، ہر انسانی جان محترم ہے. ذالکم وصاکم بھی، یہ ہے وہ باتیں جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں وصیت فرما رہا ہے، جس کا تمہیں حکم دے رہا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو اور انسانی معاشرے کی بقا کے لیے، اس کی ترقی کے لیے، اس کے استحکام کے لیے ان باتوں پر عمل کرو. اسی طرح مال کی محبت، یہ مال کا احترام، ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن، اور دیکھو یتیم کے مال کے تو قریب بھی نہ جاؤ مگر یہ کہ بہت بہتر طریقے پر، یعنی اگر اس کی پرورش کرنا پڑ رہی ہے اور اس کا کچھ مال ہے تو اس میں سے تم کھا سکتے ہو. حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے. واوفوا الکیل والمیزان بالقسط، اور خاص طور پر عدل و انصاف میں، یہ ناپ تول میں جو کمی کیا کرتے تھے اس کو بھی روک دیا گیا. یہ حضرت صحیح علیہ السلام کی قوم سے آگے چل کر انشاءاللہ آ جائے گا واقعہ سورہ آراف میں. یہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے جس کی وجہ سے ان پر عذاب آیا، تو اسے بھی روک دیا گیا. دیکھو جب تم تولا کرو اور ناپا کرو، کوئی چیز تولی جاتی ہے ریٹ کی جاتی ہے، وزن ہوتا ہے، اور کوئی چیز وہ ہے جو میجر کی جاتی ہے، ناپی جاتی ہے، کپڑا وغیرہ ناپ کے دیا جاتا ہے، اور دیگر چیزیں جو ہیں وہ تول کے دی جاتی ہیں. تو جب بھی تم تول کرو اور ناپو تو بالکل سیدھی ڈنڈی کے ساتھ، صحیح صحیح. ہمارے کیا ہوتا ہے، کپڑا ناپ رہے ہیں، ایک دو تین چار پانچ کے بعد سات آ جاتا ہے اور آپ کو فول کر کے دے دیتے. گھر جا کر جب آپ دیکھیں تو وہ چھ میٹر نکلا، وہاں تو پورے سات گنے تھے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے کپڑے میں. تو بہرحال یہ ڈنڈی مارنا ہے، چاہے وہ ایک میٹر کی ہو یا ایک انچ کی ہو. یہ انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے سورہ متففین میں جا کر، کہ جو لوگ یہ حرکت کرتے ہیں درحقیقت وہ آخر پر ایمان نہیں رکھتے. تو اوفوا الکیل والمیزان بالقسط، لا نکلف نفسا الا وسعها، اور اللہ ہم کسی بھی جان کو نہیں مکلف ٹھہراتے مگر اس کی وسعت کے مطابق. واذا قلتم، اور جب تم بات کرو، فاعدلوا، تو ہمیشہ عدل کیا کرو. بات کرنے سے مراد یہ ہے کہ جب گواہی دینی پڑ رہی ہے تو عدل کرو، کہیں منصف بنا دیا گیا تو عدل کرو. ایسا نہ ہو کہ کسی اپنے کی فیور کرو دشمن کے خلاف چلے جاؤ، جیسے ہم نے سورہ نساء اور سورہ مائدہ میں پڑھ لیا کہ جب بھی بات کرے انسان ہمیشہ عدل کرے. ولو کان ذا قربا، چاہے وہ تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہی جا رہی ہو. وبعہد اللہ اوفوا، اور جو تم نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا اس کو پورا کرو. اور اللہ سے کون سا وعدہ کیا؟ یہ شریعت کا وعدہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو پھر اس کے تقاضے بھی ادا کرو. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، یہ ہیں وہ باتیں جن کے ذریعے تمہیں نصیحت کی گئی ہے، اللہ پاک نے تمہیں حکم دیا ہے تاکہ تم ان کے ذریعے نصیحت حاصل کرو. وانا ھذا صراطی مستقیما، اور یقیناً یہ سیدھا راستہ ہے، میرا راستہ بالکل سیدھا ہے. فتبعوه، تو اسی پر چلو، یعنی اسلام کا راستہ تمہیں بتا دیا گیا، جو میرا راستہ ہے اس پر چلو. ولا تتبعوا سبلا، اور دیکھو دیگر راستوں پہ نہ چلو، متفرق راستوں پہ نہ چلو. فتفرق بكم عن سبيلي، تو وہ تمہیں سیدھے راستے سے جدا کر دیں گے، سیدھے راستے سے پھاڑ دیں گے، بمانے علیحدہ کر دیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صراط مستقیم کی ایک مثال بیان فرمائی صحابہ کرام کے سامنے. آپ نے ایک ڈنڈی سے ایک سیدھا جو ہے وہ خط کھینچا بالکل، اور آپ نے فرمایا یہ بالکل سیدھا راستہ ہے جو جنت کی طرف جا رہا ہے. پھر آپ نے اس کو کراس کیا، مختلف طریقوں سے یہ کراس کرتے چلے گئے، اور آپ نے فرمایا یہ ہے وہ مختلف راستے جو سیدھے راستے پر آتے ہیں پھر کراس میں چلے جاتے ہیں، یہ انسان کو جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں. تو فرمایا میرا راستہ وہ ہے جو بالکل سیدھا ہے، اس کی اتباع کرو. اور آپ کو معلوم ہے شارٹ کٹ ہمیشہ وہ ہوتا ہے جو سیدھا راستہ ہو. اگر آپ گلیوں سے جائیں، ادھر ادھر جائیں، تو آپ سمجھتے ہی ہیں کہ شاید وہ شارٹ کٹ ہے، لیکن وہ شارٹ کٹ نہیں ہوتا. اس میں فیول بھی زیادہ لگتا ہے، وقت بھی زیادہ لگتا ہے، توانائی بھی زیادہ لگتی ہے. اور جو راستہ بالکل سیدھا ہو اس میں آپ فاسٹ ڈرائیو کرتے ہیں سیدھے جاتے ہیں. تو فرمایا جو سیدھا رستہ ہوتا ہے بالکل سیدھا ہوتا ہے وہی جنت کی طرف جانے والا ہوتا ہے. تو بہرحال اگر تم اور کسی ٹیڑھے رستوں کی اتباع کرو گے تو وہ تمہیں سیدھے رستے سے جدا کر دیں گے. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون, یہ ہے وہ باتیں جس کے ذریعے اللہ پاک تمہیں نصیحت فرما رہا ہے تاکہ تم پرہیزگاری کی روش اختیار کرو. ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما, اب آخری بات موسیٰ علیہ السلام سے متعلق, اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب عطا فرمائی تھی نعمت پوری کرنے کے لیے. ما علی الذی احسن و تفسیر لکل شیء, ان لوگوں پر جو واقعتاً نیکی کی روش اختیار کرنے والے تھے, جو نیکوکار تھے, اور وہ تفصیلاً اور وہ تفصیل کرنے والی تھی, یعنی تفصیل اس میں فراہم کی گئی تھی, لکل شیء ہر شے کی, یعنی جس کے لیے اس شے کی تفصیل وہ بیان کر رہی تھی, ہر اس شے کی جس کی انسان کو ضرورت ہے ہدایت کے لیے, اللہ پاک نے اس میں بیان فرما دی. وہ خدا و رحمہ, اور اس میں ہدایت بھی تھی رحمت بھی تھی. لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون, اور در حقیقت اس کو نازل کرنے کا اصل مقصد یہ تھا تاکہ وہ لوگ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لا سکیں. وہ تورات کی تعلیمات کا اصل خلاصہ یہ تھا کہ آخرت کے دن پر ایمان لاؤ. وہ ھذا کتاب انزلناہ مبارکن, دوسری مرتبہ یہ آیت مبارکہ آ رہی ہے, اور ہم نے نازل فرمائی یہ کتاب یعنی قرآن حکیم مبارکن, یہ برکت والی کتاب ہے. حدیث میں بھی آتا ہے کہ جس طرح رمضان کا مہینہ برکت والا ہے, اسی طرح یہ قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام برکت والا ہے. جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو برکت نازل ہوتی ہے, قرآن پڑھا جاتا ہے تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. کل میں نے واضح کیا تھا برکت کسے کہتے ہیں. برکت کہا جاتا ہے کسی شے میں اضافہ ہو جائے, برکت ہو جائے بمانے اضافہ ہو جائے, یعنی اگر کوئی خیر کی بات ہے تو اس میں اضافہ ہو جائے, اور شر جو ہے وہ دب جائے. ماں مبارکہ کہتے ہیں اس پانی کو جو زمین پہ نازل ہوتا ہے, تو زمین کے اندر روئیگی اور خیر جو ہوتا ہے وہ باہر آ جاتا ہے, اور جو خراب سے ہوتی ہے جراثیم وغیرہ آتے ہیں وہ دھل جاتے ہیں. اسی طرح قرآن حکیم کو کہا گیا مبارکن. یہ قرآن آیات جب کسی شخص کے دل پر جو ہے وہ نازل ہوتی ہیں تو اس کے اندر اگر کوئی خیر کا مادہ ہوتا ہے, کوئی اہل خیر ہوتے ہیں, تو وہ آگے بڑھ جاتے ہیں, ان کے اندر نیکی کا جذبہ بڑھ جاتا ہے, اعمال صالح کے اعتبار سے وہ آگے ہو جاتے ہیں. اور اگر کسی شخص کے اندر خیر کا مادہ باقی نہ رہے, ڈیڈ ہو چکا ہو, تو آپ قرآن آیات پڑھ کر سنا دیں, اس کے اندر سے کوئی جو ہے وہ عملی اعتبار سے کوئی اس میں امپروومنٹ نہیں ہوگی. بالکل جس طرح زمین ہوتی ہے, اچھی زمین پر آپ تھوڑا سا پانی ڈالیے, بیج ڈالیے, وہاں سے پودا نکل آئے گا. خراب زمین پر اچھے سے اچھا بیج ڈال دیجیے, پانی ڈال دیجیے, وہ ڈیڈ زمین ہے, وہ آپ کو زراعت نہیں دے گی. تو اسی طرح قرآن حکیم کا معاملہ ہے کہ جب قرآن حکیم کسی شخص پہ نازل ہوتا ہے, بمانے اس کے سامنے آیات مبارکہ آتی ہیں, تو اگر خیر ہوتا ہے اندر تو عمل جو ہے وہ نظر آ جاتا ہے. آگے اس کی وضاحت آ جائے گی. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ, اب ہم نے نازل فرمائی کتاب یعنی جو قرآن ہے مبارک ہے, تو اس کی اتباع کرو. وَاتَّقُوهُ, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرو. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, تاکہ تم پر رحم کیا جائے. ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا, کہیں ایسا نہ ہو اے مشرکین مکہ, یا خطاب خاص طور پر ان سے, کہیں ایسا نہ ہو کہ تم یہ کہنے لگو کہ نازل کی گئی تھی کتاب ہم سے پہلے دو گروہوں پر, یعنی تورات دی گئی یہودیوں کو اور انجیل دی گئی عیسائیوں کو, تو ہم پر تو کوئی کتاب نازل ہی نہیں ہوئی, لہٰذا اگر ہمیں کتاب دی جاتی وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ, ہم تو اس کتاب کے پڑھنے پڑھانے سے غافل رہے, لہٰذا تمہاری یہ حجت اللہ پاک نے تمام کر دی. او تقولوا لو ان انزل علینا الکتاب, یا پھر یہ کہ تم یہ کہنے لگو کہ اگر کتاب ہماری طرف نازل کی جاتی لکنا اہدا منہم, تو ہم زیادہ ہدایت یافتہ والے ہو جاتے ان میں سے. فقط جاءکم بینۃ من ربکم, تو دیکھو تمہارے رب کی طرف سے بینہ روشن دلیل قرآن حکیم کی صورت میں نازل ہو چکی ہے. وہ خدا و رحمہ, وہ ہدایت دی اور رحمت دی ہے. فمن ازلم ممن کذب بآیات اللہ, تو اس شخص سے ظالم کون ہوگا کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کو جھٹلائے. وصدف عنہا, اور نہ صرف یہ کہ جھٹلائے بلکہ ان سے کترائے, ان کے احکامات پر عمل بھی نہ کرے. سنجزی الذین یزفون عن آیاتنا سوء العذاب بما کانوا یزفون, تو عن قریب ہم بدلہ دیں گے ان لوگوں کو جو ہماری آیات سے کنی کترا جاتے ہیں اور ان پر عمل نہیں کرتے, برا عذاب کی جو ہے ان کو سزا دی جائے گی. بما کانوا یزفون, ان کے اس کنی کترانے کی وجہ سے, یعنی آیات قرآنی پر ایمان لانے کی وجہ سے. اب آخرت کا جو ہے وہ منظر پیش کیا جا رہا ہے, آخری رکوع اس کو پڑھ لیتے ہیں. ہل ینظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ, تو کس بات کا انتظار کر رہے ہیں وہ, کیا اس بات کا کہ ان پر فرشتے نازل ہو جائیں, او یاتی ربک, یا پھر یہ کہ تمہارا ربی تشریف لے آئے, او یاتی بعض آیات ربک, یا پھر یہ کہ تمہارے رب کی بعض نشانیاں ظاہر ہو جائیں. وہ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں, قیامت سے پہلے جو عظیم عظیم نشانیاں اللہ پاک کی ظاہر ہوں گی کیا اس وقت بھی عمل کریں گے؟ یوم یاتی بعض آیات ربی کا، اور جس دن تمہارے رب کی بعض نشانیاں ظاہر ہو گئیں، یعنی قیامت سے پہلے پہلے جو بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہونی ہیں، لا ينفع نفسا ایمانها، تو اس وقت کسی نفس کو اس کا ایمان لانا فائدہ مند نہیں ہوگا. لم تکن آمنت من قبل، وہ نفس جو اس نشانیت کے دکھانے سے پہلے پہلے ایمان نہیں لائی ہوگی، یعنی وہ جو معجزات، بلکہ وہ نشانیاں، قیامت کی نشانیاں، جو 10 بڑی بڑی نشانیاں اللہ کے رسول نے فرمائی ہیں، جب وہ ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی تو اس وقت کسی کا ایمان لانا اس پر جو ہے اس کو فائدہ مند نہیں ہوگا. اور کسب کی ایمانی ہے خیرا، یا پھر یہ کہ اس نے اگر اپنی اعمال میں سے کوئی نیکی کا کام نہیں کیا ہوگا اور پھر بعد میں اگر کوئی وہ نیکی کا کام کرے گا تو اس کا وہ نیکی کا کام اس سے کچھ بھی کام نہیں آئے گا. قل انتظروا انا منتظرون، اے نبی فرما دیجئے تم بھی انتظار کرو، جاؤ پھر اس دن کا، ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں. ان الذین فرقوا دینہم، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو پھاڑ دیا، دین کی تفریق کر دی، وکانو شیعہ، اور وہ ہو گئے گروہ گروہ، لست منہم فی شیء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں. انما امرهم الی اللہ، ان کا معاملہ تو اللہ سبحانہ وتعالی کے ذمے ہے. ثم ینبئهم بما کانوا یفعلون، اور اللہ سبحانہ وتعالی پھر ان کو بتا دے گا جو بھی وہ اعمال کیا کرتے ہیں. اہم آیت مبارکہ ہے لیکن وقت نہیں ہے میرے پاس کہ اس کے حوالے سے کوئی آپ کے سامنے وضاحت کروں. دین کی تفریق اصل میں کیا ہے؟ دین پھاڑ دینا کیا ہے؟ دین ایک آرگینک ہول ہے جس میں عقائد بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، اور اسی طرح جو ہیں وہ رسومات بھی ہیں، سیاسی نظام بھی ہے، معاشی نظام بھی ہے، معاشرتی نظام بھی ہے. اب دین کو پھاڑ دینا یہ کہ انسان صرف عقائدی کو لے کے بیٹھ جائے بس، جیسے ہمارے یہاں بعض لوگ ہیں عقائدی پر انتظار توہی اپنے آپ کو توحیدی کہلاتے ہیں، باقی نہ سیاست سے ان کا کوئی تعلق، نہ معاشرت سے تعلق، نہ اور دیگر چیزوں سے تعلق، صرف یہ ہے وہ توحید باری تعالیٰ پر انسرسائز ہو رہا ہے، عقائدی کی اصلاح پر انسرسائز کیا جا رہا ہے. یہ ایسے یہ جس طرح ایک ٹیبل ہو، انسان اس کا صرف ایک ہی کونا پکڑ کے بیٹھ جا اور سمجھے کہ اس نے ٹیبل پکڑ لی ہے. تو دین ایک پورا کا پورا آرگینک ہول ہے، اس میں عقائد بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، عبادات کی اصلاح کا معاملہ بھی اور رسومات بھی ہوں، اور اس سے آگے بڑھ کر اللہ کا دین کے نفاذ کے واسطے سیاسی سطح پر اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد بھی ہو، معاشرتی احکامات کو انسرسائز کرنا، اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرنا، یہ بھی ہونا چاہیے. پھر معاشی احکام دیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. تو اگر انسان اس کو پھاڑ دے بمانے کسی حصے کو جو ہے پکڑ لے، ہمارے یہاں بعض جماعتیں جو سیاست کی بات کر رہی ہیں، بعض دینی جماعتیں کہنا چاہیے، مذہبی جماعتیں، ان کا اصل انتظار یہ جناب اقتدار حاصل ہو جائے، یہاں سے حاصل ہو، پیپلز پارٹی سے جو ہے وہ جا کر معاہدہ کر لیں، کبھی نواز شریف سے جا کر جڑ جاتے ہیں، کبھی اس کو گالیاں بکتے ہیں، کبھی اس کو گالیاں بکتے ہیں، ان کے سامنے اقتدار حاصل کرنا اصل مسئلہ ہے. یعنی دیکھتے ہیں کہ پہلے انہیں سے آپ نے جو ہے الائنس کیا تھا، اب وہی آپ کے خلاف بیٹھے ہیں، نہیں جناب اقتدار حاصل کرنا ہے، اے آر ڈی میں کبھی شامل ہو رہے ہیں، کبھی اس میں شامل ہو رہے ہیں، کوئی اپنی جو سے ہوتی ہے جس کو کہا جائے اپنا ایک نظریہ، وہ جو ہے وہاں پر موجود نہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سیاست ان کا اصل مقصد ہے، اور سیاست بھی کون سا؟ الیکشن کی سیاست، جو کہ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت ایسا بدترین کھیل بن چکی ہے کہ جو بھی شریف آدمی اس میں گیا اس پر کوئی نہ کوئی دھبا ضرور لگتا رہا. بہرحال اس طرح کے لوگ بھی موجود ہیں، آپ کو پائیں گے. تو کچھ لوگ عبادات کی فکر میں فضائل سنائے جا رہے ہیں، 100 سال سے فضائل سنا رہے ہیں، وہ ابھی تک ان کے فضائل بھی پورے نہیں ہو رہے، اور لوگوں کو جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان سے جب کہا جا بھائی قیامت کا مرحلہ کب آئے گا، بڑے معصومانہ انداز سے آپ کا جواب دیں گے، تاکہ دین کا کام کرتے جائیے، لوگوں کو خود ہی سارے لوگ مسلمان ہوں گے، جو ہے خود ہی خود جو ہے وہ برائی چلی جائے گی، نیکی غالب ہو جائے گی. تو بڑے معصومانہ جواب ہے. اگر ایسے ہی ہونا ہوتا تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر خامخا تبلیغ کے بعد اقامت کی جدوجہد کی. آپ بھی پھر دین کا کام کرتے رہتے ہیں، فضائل سناتے رہتے ہیں، اور دین خود بخود غالب ہو جاتا. تو یہ ہے اصل میں دین کی تفریق، بعض لوگوں نے کس کو لے لیا، بعض نے کس کو لے لیا، بعض نے کس کو لے لیا. تو ان الذین فرقوا دینہم، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین میں تفریق ڈال دی، دین کو پھاڑ دیا، وکان اسیا، اور ہو گئے گرو گرو، لست منہم فی شیء، آپ کا پھر ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے حوالے سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے. انما امرهم الی اللہ، ایسے لوگوں کا انما امرهم الی اللہ، ایسے لوگوں کا معاملہ اللہ کے ذمے. ثم ینبئهم بما کانوا یفعلون، من جاء بالحسنہ، جو کوئی بھی آیا نیکی کے ساتھ، کسی بھلائی کے ساتھ، فلہ عشر امثالہ، یہ اللہ کی رحمت ہے، اس کا فضل ہے کہ ایک نیکی پر وہ 10 نیکیوں کے برابر ثواب دے گا، تو اس کے لیے 10 نیکیوں کے برابر سوال ہوگا. ومن جاء بالسیئہ، اور جو کسی ایک برائی کے ساتھ آیا، فلا یجزا الا مثلہا، تو نہیں ہوگا اس کا بدلہ مگر اسی کے برابر، یعنی برائی کا بدلہ اتنا ہی دیا جائے گا، نیکی کا بدلہ 10 گنا بڑھا دیا جائے گا. وہم لا یظلمون، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یا ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. قل اننی ہدانی ربی، بہت ہی پیاری آیات ہیں، آخری الفاظ ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب ہے، گویا اختتام ہے طویل سورت کا. میں نے آپ کو بتایا تھا طویل سورتوں کی ابتدا اور اختتام بڑے جامع ہوتے ہیں. قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجیے، پانچ آیات ہیں بہت ہی جامع. اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجیے، میرے رب نے تو مجھے سیدھے رستے کی ہدایت دے دی، دینن قیمن، جو بالکل سیدھا درست دین ہے، ملت ابراہیم حنیفہ، اور میں پیروی کرنے والا ہوں ملت ابراہیم کی جو حنیف تھے. وما کانا من المشرکین، اور میں اور وہ ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے. اب اس کے بعد آیت نمبر 162، بہت اہم اس حوالے سے اپنا اپنا جائزہ لیجیے کہ کیا اللہ کرے اللہ کرے کہ کیا ہمارا معاملہ بھی یہی ہے. قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیجیے، ان صلاتی، یقیناً میری نماز، و نسکی، میری قربانی، و محیایا، میرا جینا، و مماتی، اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو تمام جہان والوں کا رب ہے. اب اس حوالے سے انٹرسٹنگ کوشچن ہے کہ کیا واقعتاً ہماری نماز، ہماری قربانی، ہمارا جینا اور ہمارا مرنا اللہ کے دین کے لیے ہے؟ اگر ہے تو ہم مومن ہیں. اور اگر ہماری نمازیں بھی صرف دکھانے کے لیے ہیں یا سیلف سیٹسفیکشن کے لیے، قربانی بھی ہم کرتے ہیں لیکن اپنا اسٹیٹس سمبل کے طور پر، اور جینا مرنا تو ہم نے کسی اور ہی کام کے لیے لگایا ہوا ہے، دنیا میں سے آگے بڑھنے کے لیے، ہاں دین بھی کچھ نہ کچھ سیکھ لینا، یا کبھی کبھار رمضان میں قرآن پڑھ لینا پڑھانا، یہ بھی ہم کر ہی لیتے ہیں. تو در حقیقت واقعہ یہ کہ ہم مومن نہیں. یہ پوری کی پوری زندگی، پورے کے سارے اعمال، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے لیے وقف ہو گئے ہیں تو ہم مومن ہیں. تو فرمایا، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، آپ فرما دیجئے، میری قربانی، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں. وبذلک امرت، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اپنی پوری زندگی اللہ کے دین کے لیے وقف کر دوں. وانا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلے فرما برداری اختیار کرنے والوں میں سے ہوں. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی طرف راضی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. لیکن اس وقت جو صورت حال ہے، علامہ اقبال کیا کہتے ہیں، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز ہو، روزہ ہو، قربانی ہو، حج، یہ سب باقی ہے، تو باقی ہی نہیں، للہیہ ختم ہو گئی، یہ سب دکھاوا ہے. انسان جو ہے، انسان صرف یہ سارے کام جو ہے اللہ کی رضا کے لیے نہیں کر رہا. بارہ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہمیں، ہماری نمازیں، ہماری قربانیاں، ہمارا جینا مرنا اللہ کے دین کے لیے ہو جائے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے ہو جائے. آخری آیات، قل اغیر اللہ ابغی ربا، اے نبی ان سے پوچھیے ذرا، ان کو بتائیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا رب بنا لوں؟ وہو رب کل شیء، حالانکہ وہ تو ہر شے کا رب ہے، مالک ہے. ولا تکسب کل نفس الا علیہا، اور نہیں کماتی کوئی بھی جان، کوئی بھی برا عمل، مگر اس کا وبال اسی پر پڑ کر رہے گا. ولا تجر واضرۃ وزرا اخرا، اور کوئی جان کسی دوسرے جان کے بوجھ کو اٹھانے والی نہیں ہے. ثم الی ربک مرجعکم، اور پھر بالآخر تم سب کو تمہارے ربی کی طرف پلٹ کے جانا ہے. فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، پھر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں اچھی طرح بتا دے گا ان باتوں کی حقیقت جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے. وہو الذی جعلکم خلائف الارض، وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس نے تمہیں زمین میں اپنا نائب بنایا ہے، خلیفہ بنایا ہے. ورفع بعضکم فوق بعض درجات، اور اس نے تم کو بعض کو بعض پر درجات کے اعتبار سے بلند کیا ہے. لیبلوکم فیما آتاکم، اور درجوں کے اعتبار سے کیوں بلند کیا ہے؟ تاکہ وہ تمہیں آزمائے، جو کچھ اس نے تمہیں عطا فرمایا اس میں تمہیں تمہاری آزمائش ہو. اب یہ بڑی اہم آیت مبارکہ ہے. اللہ پاک نے دنیا میں مختلف لوگوں کو مختلف درجوں کے اعتبار سے بلند کیا ہے. کسی کو علم زیادہ دے دیا، کسی کو دولت دے دی، کسی کو طاقت دے دی، کسی کو خوبصورتی دے دی، کسی کو بیان کا طریقہ دے دیا. یہ مختلف نعمتیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمائی، لیکن یہ جان لیجئے کہ نعمتیں ذریعہ آزمائش ہیں. جس کے پاس دولت زیادہ ہے اس کو اللہ پاک آزما رہا ہے، جس کے پاس طاقت زیادہ آزمائش ہے. تو گویا جتنی بھی نعمتیں اللہ پاک نے عطا فرمائی ہیں درجوں کے اعتبار سے بلند کیا ہے. کیوں کیا؟ لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے. فیما آتاکم، جو اس نے تمہیں عطا فرمایا. لہٰذا جو ذہین طبقات، خاص طور پر ہمارے درمیان اگر انٹلیکچوئلز ہیں، تو یہ بات جان لیجئے کہ اگر ذہین زیادہ ہیں، پی ایچ ڈی کی ڈگری ہمارے پاس ہے، اور ہم نے فلسفے میں ایم اے کیا ہوا ہے، اور کیمسٹری پڑھی ہوئی ہے، اور فلاں فلاں، لیکن یہ بات جان لیجیے کہ قرآن اگر ہم نے نہیں پڑھا تو پھر اتنی ذرا اکاؤنٹبلٹی کے لیے بھی تیار ہو جائیے. کوشچن نمبر ون یہی ہوگا کہ جو ہم نے نعمت دی تھی تمہیں, ہم نے ذہین بنایا تھا تمہیں, کتنا قرآن پڑھا, کتنے قرآن کی تعلیمات کو عام کیا. تو پھر جن کے رتبے سوا ان کی سوا مشکل ہے, وہ پکڑے جائیں گے وہاں پر جو ذہین طبقات خاص طور پر ہیں. اور جب تک ذہین طبقات ہمارے معاشرے کے قرآن سیکھنے سکھانے کی طرف آگے نہیں بڑھیں گے, یہ زوال بدتر جو ہے وہ مزید آگے سے آگے ہوتا چلا جائے گا. ذہین لوگ آئیں گے, پروفیشنل لوگ آئیں گے, خاص طور پر جو معاشی اعتبار سے مستحکم ہوں گے, جب وہ قرآن سیکھیں گے سکھائیں گے تو انشاءاللہ وہ حق بات بیان کریں گے. پھر ان کا مسئلہ جو ہے وہ معاش کا نہیں ہوگا جناب, کہ اگر لوگوں کے سامنے سچ بات بیان کر دی تو لوگ ناراض ہو جائیں گے. اس طرح ہمارے عام طور پر مساجد میں علماء کرام بات بیان کرنے سے ڈرتے ہیں. کیوں ڈرتے ہیں؟ کہ اگر ہم نے یہ بات بیان کر دی, سود کے خلاف بات بول دی, تو یہ شیخ صاحب جو بیٹھے ہیں تو چندہ ہی نہیں دیں گے, لہٰذا مسجد کہاں سے چلے گی, یہ ہمارا مدرسہ کہاں سے چلے گا. لہٰذا صرف میٹھی میٹھی باتیں بتائی جا رہی ہیں, فضائل بیان کیے جا رہے ہیں, جناب یہ حج کر لو تو یہ ہو جائے گا اور یہ کر لو تو یہ ہو جائے گا. لیکن سچی بات جو واقعتاً کڑوی ہوتی ہے, ظاہر بات ہے الحق کو مرن کہا جاتا ہے, وہ کبھی نہیں بتایا جاتا. کیوں نہیں بتایا جاتا؟ اس لیے ناراض ہو جاتے ہیں لوگ. لیکن پروفیشنلی جو لوگ اسٹرانگ ہوتے ہیں, جن کا معاشی معاملات کے اعتبار سے اللہ کا شکر ہے بہتر ہوتے ہیں, پھر وہ لوگوں کے سامنے حق بیان کرتے ہیں, وہ ڈرتے نہیں ہیں کہ یہ ناراض ہوتا ہے یا جو ہے وہ اس کو اچھا کہے گا برا کہے گا. بہرحال حق کہنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے اور حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. تو فرمایا لیبلوکم فیما آتاکم ان ربک سریع العقاب, یقیناً تمہارا رب سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے, بہت جلدی کرنے والا ہے. وَإِنَّهُ لَغَفُورُ رَحِيمٌ, اور وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بخشنے والا ہے, مہربان ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنی بخشش اور رحمت کا مستحق بنا دے. تھوڑا سا ٹائم میں نے زیادہ لیا ہے, لیکن آپ نے محسوس کر لیا ہوگا کہ سلسلہ کلام چل رہا تھا, اسے سات رکوع الحمدللہ ہم نے پڑھ لیے, پہلی نفس تھوڑی ہیوی ہو گئی تو معذرت خواہوں, لیکن انشاءاللہ آج آپ چار رکعتوں میں سات رکعت پڑھیں گے, سات رکوع پڑھیں گے, تو انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا سننے میں بھی. جزاک اللہ خیر.